کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
مدنی مذاکرے میں میں کہتا ہوں کہ بہت سے ہم کورسز کر لینا، ان کا ایک مجموعہ لا لینا، تب بھی ہمیں اتنا علم حاصل نہیں ہو سکتا جتنا ہمیں مدنی مذاکرے میں الحمدللہ علم دین حاصل ہوتا ہے۔
ماشاءاللہ، کل بہت اچھا بیان کیا مرشد عطار نے اور بہت پیارے مدنی پھول ہمیں عطا کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مرشد عطار وہ ہمارے پیر ہیں جو کہتے نہیں ہیں بلکہ کر کے دکھاتے ہیں۔
جو بھی حضرت صاحب بیان کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، یہ مجھے دیکھ کر حضرت صاحب بات کر رہے ہیں اور اس کے مجھ سے ہی مخاطب ہیں یا کسی سے بتائے۔ میں تو ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے صرف آنسو جاری ہوتے ہیں۔
اور ماشاءاللہ، کل مدنی مذاکرہ بہت انٹرسٹنگ تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اسپیشلی جو پیارے مرشد کی جو 26ویں شریف تھی اس میں جو رکعت دیکھی ہم نے نگران شورا کی، ماشاءاللہ بہت رکعت انگیز ان کا بیان تھا۔ اور حضرت صاحب کے لیے بہت 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 میری طرف سے وشیز ہیں۔
فجر کی نماز کے بعد جو بیان کیا گیا کہ ہم لوگوں نے یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ یہاں پر سیکھا ہے وہ وہاں پر جا کر ہم نے عمل کر کر دکھانا ہے، اور ہمارے جو بھی نگران ہیں ایریے کے ہم نے جا کے ان سے تعلق اپنا بنانا ہے اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ مدد کرنی ہے۔
نگران شورا جب بیان کرتے ہیں تو اگر ہم سمجھے نہیں بیٹھے نا تو میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی سمر جائے گی، اسپیشل ہم جو نوجوان نسل ہے۔
امامہ شریف آج تک نہیں پہنا تھا، یہاں پر آ کر امامہ بھی سر پر باندھ لیا، اور ان شاء اللہ یہی نیت کی کہ ان شاء اللہ جب تک سانس ہے یہ امامہ سر کے اوپر ہی رہے گا۔
ماشاء اللہ، امامہ شریف بھی ان شاء اللہ پکا پکا سجا لیا، زلفے شریف بھی ان شاء اللہ، اور قافلے میں بھی جائیں گے ان شاء اللہ۔ اب دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑنا ان شاء اللہ، موت آئے گی تو دعوت اسلامی میں ہی آئے گی ان شاء اللہ، ایمان پہ آئے گی ان شاء اللہ۔
میں قرآن شریف بہت اچھا پڑھتا تھا لیکن مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ میرے کو مخارج میرے بالکل ہی غلط ہے، اور میں جو پڑھ رہا تھا بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اب میں نے دوبارہ کلاسیں شروع کر دی ہیں، مدرسہ لگتا ہے، قرآن بھی سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔
رونا آ جاتا ہے جب نگرانہ شورا مرانا تاری کہتے ہیں چھوڑ کر نہیں جانا دعوت اسلامی کو، یہ اپنی دعوت اسلامی ہے۔
زندگی میں پہلی دفعہ جو یہ 27ویں شب یہاں پہ گزری ہے، کبھی نہیں ایسی گزری، اور سبحان اللہ روحانی قلبی سکون ملا ہے آپ کے بیان سے، ہمارے جو دلوں کو روشنی حاصل ہوئی ہے۔
پاپا نے تو ماشاء اللہ بہت ساری ہمیں باتیں بتائی ہیں، لیکن یہی ہے کہ بیسیکلی ہمیں کس طرح نماز کا پابند ہونا ہے پورا سال، یہ نہیں کہ صرف یہی ہم رمضان سے چلے جائیں اور اس کے بعد بھول جائیں مسجدوں کو، مسجدوں کو اسی طرح آباد رکھنا ہے جس طرح ہم نے ابھی رکھا ہے۔
نشے کی طرح نہیں جائیں گے، اور دوست بھی چھوڑ دیے پرانے ان شاء اللہ، توبہ تو کر رہے ہیں، باقی اللہ پاک کی ذات ہے معافی دینے والے۔
الوداع الوداع،
دیکھیے جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو مرشد سے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ، جب بھی آتے ہیں خوف خدا، عشق رسول، اور خاص طور پر یہ آج جو لیلۃ القدر شب قدر کے حوالے سے ہے کہ یہ جو رات ہے ہزار راتوں سے بڑھ کے افضل والی رات ہے، تو اس میں خوب خوب عبادت کرنی چاہیے اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔
لوگ بڑے بڑے موٹیویٹر اسپیکرس کو سنتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کا تو بیان ہے حاجی عمران تاری کا، ہماری نوجوان نسل جو ہماری یوتھ ہے ان کو ان سے سیکھنا چاہیے۔
نگران شورا نے آج صبح جو بیان فرمایا ہے اس میں یہ تربیت فرمائی ہے کہ جو یہاں پہ ہم نے سیکھا ہے اس سے ہم کٹ آف نہ ہو جائیں، اس لیے اس کے لیے آپ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں پہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطے میں رہیں۔
بہت بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی ماہ رمضان جاتا ہے، اور پھر جب بابا کو دیکھتے ہیں بابا کے آنسو، ہم سب کے ماحول ادھر ہوتا ہے وہ مطلب تاثرات نہیں ہیں اس کے، اور بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہمیں بہت سارے رمضان فیضان مدینہ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم
باپا جانے سے یہی کہوں گا بس، جو ہے نا استقامت کی دعا کرتے، دعوت اسلامی مبلغ بننا چاہتا ہوں میں، درس نظامی کی نیت کی ہے، دعا کرتے کہ اللہ پاک کامیاب کر دے، ماشاء اللہ ادھر آ کے پتا چلے رمضان کی کیا قدر ہے۔ رفتاری کی بہار زندگی تو نہیں دیکھی تو ادھر ملی ہے، اللہ پاک ہماری بخشی کرے، زندگی تو ایسے گزارتی ہے۔
آہب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع آہ رمضان
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله هويت سنة الاعتكاف جو معتکف نہیں ہے وہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو افطار مسجد میں نہیں کر سکتے نیت کر لیجئے اور افطار کر لیجئے تاہم بہتر یہ کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور ذکر و درود کر لیں چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں اب بے شک افطار وغیرہ کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 28 1444 نجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28 شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کہا جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلوہ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں اگر بھول ہوئی تو بھول قبول کرتا پائیں گے شاء اللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
اللہ میرے اہل سنت دامت برکات معالیہ کی خدمت کے اندر ایسی ہے کہ بعض ہمارے عاشقان رسول جو 12 دینی کام کرتے ہیں عاشقان اعتکاف بھی 12 دینی کاموں کی ذمہ داریاں لے کر اپنے علاقوں میں جا کر دینی کام کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور بعض اسلامی بھائی ذمہ داری نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے علاقے میں جا کر ویسے دینی کام کریں گے ان کو ذمہ داری کیا لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ذمہ داری لے کر کام کرنے میں پابندی زیادہ رہتی ہے یا بغیر میں آپ اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیجیے
حدیث پاک ہے بخاری شریف کی بلغوا عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو تو جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے اتنا نیکی کی دعوت عام کرے ہر مسلمان اپنی جگہ پر مبلغ ہے اس لیے وہ سب کو نیکی کی دعوت تو دینی ہے اب یہ کہ یہ ذہن بنانا کہ میں نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے نا کہ وہ تو شریعت کے تقاضے موجود ہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو نیکی کی دعوت دینا فرض ہو جاتا ہے کہ نہ دے تو گناہ گار ہو مثلا کوئی گناہ کر رہا ہے اور اپنا خیال جم گیا کہ میں اس کو روکوں گا تو یہ مان جائے گا، تب تو اس کو روکنا سمجھانا منع کرنا یہ فرض ہو جائے گا، نہیں اس کو سمجھائیں گے نہیں روکیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ اس طرح مطلب یہ کہ ہر ایک اپنی جگہ پر مبلغ تو ہے، اور اگر ایسا ورنہ ضرورت سے زیادہ جیسا ہم لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ سب مستحب میں آتا ہے۔ اب اللہ پاک کس نیکی پر راضی ہو جائے یہ ذرا کوئی نہیں جانتا، اور یہ ایسا ایک کام ہے نیکی کی دعوت کا، اگر یہ سب چھوڑ دیں پھر تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی، سب ویرانہ ہو جائے گا۔ تو یوں مطلب سب کو نیکی کی جتنی ہم دعوت دیں گے اسلام اتنا ترقی کرے گا اور مسجدیں آباد ہوں گی اور لوگوں کے اخلاق کی اصلاح ہوگی اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اب رہا کہ یہ تنظیمی اعتبار سے دعوت اسلامی وہ ذمہ داری قبول کرنا، اب کسی میں صلاحیت ہے وہ ذمہ داری ملتی ہے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس معنی یہ کہ بندہ سستی ہو تو چستی اس کے اندر آتی ہے کہ مجھے کام کرنا ہے، آگے مجھے جواب دینا ہے، مجھے پوچھا جائے گا تو کام تو نہیں کروں گا تو شرمندگی وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح ایک کام کی عادت پڑتی ہے۔ کام کی عادت پڑنے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خود اپنا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، جیسے کوئی بیان کرے مبلغ بنے بیان کرے تو اس بہانے تیاری کے بہانے اس کو کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اس پہ خود اس کو اپنی بڑی معلومات ہو جاتی ہے کہ ایک پیج کا اگر وہ بیان کرتا 10 پیج اس کو دیکھنے پڑیں گے تب وہ ایک پیج کا مواد اپنے لیے یہ سلیکٹ کرے گا، تو یوں معلومات ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعوت اسلامی کا کام، اگر آپ استقامت چاہتے ہیں نیکیوں میں تو گناہوں سے بچنے میں استقامت چاہتے ہیں تو اگر ملتی ہے تو دعوت اسلامی کی ذمہ داری قبول فرما لیں، ورنہ جس طرح بھی اپنے طور پر دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو اس طرح بھی خود کو ایک غیرت پیدا ہوتی رہے گی کہ یار میں بھی عمل کروں، میں سب کو بولتا ہوں میں بھی عمل کروں، اس طرح بھی انشاءاللہ القریب عمل کا جذبہ بڑھے گا اور آپ کو انشاءاللہ دین و دنیا میں ترقی حاصل ہوں گی۔ ورنہ آپ جا کر اگر اس کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، نیکی کی دعوت دینا ایک طرح کی دوہرائی ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو بتاتے رہیں گے، ایک بار بتائیں گے دو بار بتائیں گے تین بار بتائیں گے تو آپ کو یاد ہوتا رہے گا اور مزید معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ کی اس میں یعنی کہ 100% بھلائی ہے، نو سائڈ افیکٹ۔ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ کریں یہ کام، نفس نہیں چاہے گا کہ آپ یہ کام کریں، اور ہو سکتا ہے گھر میں سے بھی رکاوٹیں کھڑی ہوں، دوستوں میں رکاوٹیں کھڑی ہوں، پڑوس میں رکاوٹیں کھڑی ہوں، جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں آفس میں کارخانے میں جہاں بھی تو وہاں بھی رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں، ان سب کا آپ کو خوش اسلوبی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ یہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ لڑنا کسی سے نہیں ہے، بحث مباحثے نہیں کرنے، جھگڑے نہیں کرنے، مگر یہ کہ ان کی ان باتوں سے اپنا دل تھوڑا بھی نہیں کرنا۔ اگر میرا بھی دل تھوڑا کر کے بیٹھ جانے والا انداز ہوتا تو شاید میں آپ کے ساتھ بیٹھا نہ ہوتا۔ جب ہم نے کام شروع کیا تو لوگوں کو تعجب بھی ہو رہا تھا، یہ اب میں ساری تفصیل کیا عرض کروں آپ کو، تو لیکن الحمدللہ پیٹ تھپکنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اللہ کی رحمت سے مطلب یہ کہ وہ ہم مل کے بیٹھے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو اس لیے آپ مطلب انہیں کہ یہ نہیں سمجھے کہ بہت سارا علم کا ذخیرہ ہو، بڑے ٹائٹل ہوں، علامہ فخامہ وغیرہ، تو خاندان بھی عالی شان ہو تو مطلب یہ کہ کام ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ میمن گھرانے کے، ہمارے گھر میں کوئی عالم نہیں، کوئی فاضل نہیں، مطلب بالکل یعنی کہ ہم لوگ، میرے والد صاحب نوکری کرتے تھے وہ بھی پاکستان میں نہیں، ہند سے ہم لوگ ہجرت کر کے ہمارا خاندان آیا، اور میں تو کراچی میں پیدا ہوا، تو گھر میں جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ علمی گھرانہ نہیں تھا، نہ کوئی پیروں کا گھرانہ تھا، نہ سیدوں کا گھرانہ تھا، میمن گھرانہ بالکل نارمل، مشہور گھرانہ بھی نہیں، مشہور خاندان بھی نہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، تو سب اللہ کی رحمت ہے۔ یہ آپ اس کو غور کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب اللہ پاک جس کو چاہے ترقی دے دین میں دنیا میں، دنیا کی ترقی تو آزمائش یہ آزمائش ہے. اللہ وقت دین میں ترقی دے، آخرت کے معاملات میں ہمیں ترقی عطا فرمائے. تو اس میں دنیا بھی ہماری کوئی خراب نہیں ہوتی، بھوکے نہیں مر جاتے. اگر جو دین میں جائے وہ بھوکا مرتا تھا کوئی عالم شاید روٹی نہ کھا سکتا. یہ سارے علماء کھاتے ہیں، کھاتے پیتے میں شادی نہیں ہوتی تو ساری تو علماء بال بچوں والے ہیں، کیوں شادی نہیں ہوتی یار؟ لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا، یہ عوام کی باتیں، یہ چکروں میں نہیں پڑے آپ. بس جو اللہ رسول نے فرمایا اس پر آنکھیں بند کر لیں. اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے راستے پر چلنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نیکیاں نہیں چھوڑنی، نیکیاں بڑھاتے چلے جانا ہے. انشاءاللہ خود ہی راہیں ہموار ہوتی چلے جائیں گی. جو آپ کی مخالفت کریں گے نا وہ بھی آپ کے ہم نوا ہو جائیں گے، اور اللہ کرے گا وہ دن آئے گا آپ کے پیچھے چل پڑیں گے انشاءاللہ قریب. دنیا دیکھیے بھالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبا سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد سائم اتاری ہے، میں کراچی سے ہوں. پیارے بابا جان، درخواست ہے آپ سے دعاؤں کی. صحیح ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ چاند رات سے 12 ماہ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ 63 دن کا مدنی کورس ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کریں میرے لیے، میری والدہ کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سائم بھائی، اللہ پاک آپ کو استقامت نصیب فرمائے.
محمد شہاب خان اتاری، باب المدینہ کراچی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہزار ہزار جو ہے یہ متقب یہاں پہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہیں، موجود اعتکاف کر رہے ہیں. تو میری آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت یہ فرما دیجئے کہ یہ واش روم وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، کافی اپنا وقت جو ہے وہاں پہ لگاتے ہیں، اور یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجئے کہ ایسے کرنا کیسا.
واش روم میں تو باتیں نہیں کرتے ہوں گے، واش روم کے انتظار میں لائنیں لگی، بعض جگہ لائنیں لگی ہوتی ہوں تو بھیڑ ہو جاتی ہوگی کبھی نماز کے اوقات میں. تو اب یہ کہ وہاں کسی سے بات چیت کر لی تو اس پر کوئی پابندی تو ہونی تو نہیں چاہیے ظاہر ہے، ورنہ واش روم کے پاس تو مزہ کس کو آئے گا کھڑے رہنے میں. یہ شاید آپ کو ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کہ بہت رش کے ٹائم پر آپ گئے ہو تو آپ کو لگا ہو یہاں یہ لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں. وہاں ٹائم پاس کرنے کا تو کوئی سلیم الفطرت ہے نا، کوئی سمجھ میں آتی نہیں یہ بات. بیٹے آپ کو غلط فہمی ہوگی، یہ ہزاروں ہزار آپ دیکھ لیں مسجد کا اندر بیٹھے ہوئے. اب کسی کو پیشاب لگے اور 20-30 کو پیشاب اکٹھا بھی تو لگ سکتا ہے نا ہزاروں میں، تو وہ بھیڑ ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں واش روم کثیر ہے، اللہ آپ کو حجی نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے. واش روم کی بھیڑ دیکھنی ہے آپ، اللہ کرے ہم اکٹھے جائیں، میں آپ کو دکھاؤں گا بھیڑ کیسی ہوتی ہے. منا شریف میں جو بھیڑ ہوتی ہے، جو مزدلفہ شریف میں بھیڑ ہوتی ہے، آدمی کا کھڑے کھڑے پیشاب خشک ہو جائے. ایک مبالغہ کر رہا ہوں، اتنا رش ہوتا ہے. اب وہاں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے بےچارے اتنی دیر تک، اب آپ بولو یہ بولے ہی نہیں اور یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، جا کے عبادت کریں. تو بھائی عبادت کی تیاری کے لیے یہ کھڑے ہوئے پیشاب کریں گے، اس کا غلبہ ختم ہوگا، وضو کریں گے تب عبادت کا لطف آئے گا. تو یوں مطلب ایسا کچھ ہے نہیں کہ ایک واش روم پر کوئی کھڑے ہو کر باہر بدبودار ماحول میں اپنا ٹائم پاس کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر، آپ جب نام مبارک سنتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو کیا اسلامی بہنیں بھی اس طرح کر سکتی ہیں؟
یہ تو پتہ چلا تھا ترکیہ میں ایسا کرتے ہیں، ترکیوں کے مجھے حالات کچھ تھوڑے بہت پہلے سے پتا تھے کہ یہ لوگ مطلب عاشق رسول مدینہ پاک میں، انہوں نے ایک عرصے تک خدمت کی ہے مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں. اس کو ہم لوگ حکومت بولتے ہیں، ہمارے ملک میں حکومت ہوتی ہے، مکہ مدینہ میں خدمت ہوتی ہے. حکومت تو شہنشاہ مدینہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہی ہے، آقا کی حکومت. تو میں عقیدت میں محبت میں بولتا ہوں کہ خدمت، لیکن عوام نہیں سمجھتے ہوں گے اس کو خدمت. تو یوں مطلب وہاں کی گورنمنٹ یوں سمجھ لو، تو وہ ترکیہ کے جو عاشقان رسول تھے وہاں ایک عرصے تک، بہت عرصے تک رہے ہیں اور خدمت کی انہوں نے حرم طیبین کی. اس کے ان کے اپنے عشق کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے کہ وہ کس طرح مکہ مدینہ کا ادب کرتے تھے. تو یہ ترکیہ والے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے، یہ مجھے حال تھوڑے عرصے پہلے پتا چلا ہے کہ یہ ترکیہ میں ان کا مت و انداز ہوتا ہے کہ جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مطلب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہیں ریسپیکٹ میں اور درشی پڑھتے ہیں، اور وہاں کی خواتین بھی یہ کرتی ہیں، یہ جو میری معلومات ہے. تو اب ہر فرد کرے، ہر وقت کرے، یہ تو ضروری نہیں ہے، ہر وقت تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں، یہ یوں کرتے ہیں. تو مجھے یہ انداز پسند آیا. اور ویسے بھی قرآن کریم میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس پہ یہ آیت مبارکہ ہے. مفسرین کا یہ اس طرح کا قول ہے کہ قیامت تک جو بھی نیا طریقہ تعظیم کا ایجاد ہو، وہ شریعت کے اندر، شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، تو ایسا جو بھی ارادہ ہے، طریقہ ایجاد ہو، تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے. اب جیسے کہ ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یا نبی السلام علیکہ، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ کو سلام، تو بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر اس طرح جمع ہو کر نہیں پڑھا. واقعی میں نے بھی نہیں پڑھا کہ صحابہ کرام نے اس طرح جمع ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا ہو، لیکن منع بھی نہیں کیا. اور یہ ایک تعظیم کا طریقہ کروڑوں مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے، اور شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے. تو یہ اسی آیت کے تحت وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، میں آ جائے گا. اب یہ سارے مطلب یہ کھڑے ہو کر جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اب کسی کو وسوسہ آیا وہ پلتی مار کے بیٹھا ہو، چوکڑی مار کے، اب بتائیے کتنی نفرت کا انداز ہوا، لوگ کیا کیا اس کو بولیں گے. اور یہ بولے نہیں، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تبھی تو ایسے مجمع میں بیٹھنا کیسا تمہارا، جہاں سب صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں اور تم کو وسوسے آتے، تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، چلے جانا چاہیے. تو یہ ایک میں نے چٹکلا عرض کیا. تو ایسا نہیں، یہ بہت سارے ایسے طریقے ہم غور کریں گے تو ملیں گے جو بعد میں ایجاد ہوئے اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اس کو مطلب ویلکم کیا اور اس کو اپنایا، جس نے ولادت کا انداز بھی آپ کے سامنے. یہ مطلب یہ بہت سارے ایسے طریقے غور کریں گے نا، موجودہ طرح طریقے میں جو نعت خوانیاں ہوتی ہیں، سرکار کی نعت خوانی ہوتی ہے، یہ بھی مطلب پہلے اس طرح کے ماحول کبھی پڑھے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ شرن کو حرج بھی نہیں ہے، جبکہ شریعت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کی جائے، نعت شریف پڑھی جائے، تو عبادت کار ثواب ہے. اب یہ جو ہزاروں مل کر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں عاشقان رسول، یہ بھی تو کہاں سے لائیں گے آپ کہ پہلے کبھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ ایک ہی مسجد میں ہزاروں معتکفین بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے نا، تو منع بھی تو نہیں ہے نا، مل جل کر سب عبادت کر رہے ہیں نا، دین سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو جو بھی اچھا کام ہو اور شریعت جس کو منع نہیں کرے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. تو یوں یہ کام جو ہے یہ وہاں کے مسلمان کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگا، میں نے یہ میں کرتا ہوں. اب مرد کریں یا عورتیں کریں، تو میں تو یہ سب کو بولتا تو نہیں ہوں سب کرو سب کرو سب کرو، ہے نا، میں کرتا ہوں. تو اگر آپ کرتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اس کو گناہ نہیں کہنا چاہیے کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، یہ ایک احترام کا طریقہ مسلمانوں میں، تو ہم نے اس کو فالو کیا، مزہ آیا، سکون آتا ہے، مزہ آتا ہے. سرکار کا نام وہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے ہونٹوں کو چوم اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں. یعنی محمد جب کہا تو یہ دونوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ دونوں ہونٹ ہمارے مل گئے نا، تو ایک لب نے دوسرے لب کو چوم لیا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی محبت سے کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوما نا آپ کے ہونٹوں نے آپس میں ترکیب بنا لی نا، محمد ایک بار ملے ایک بار کھلے میم. اچھا پہلے میم تو ادا ہوتا ہے ہونٹ ملنے سے. محم یہ محمد دوبارہ دوبارہ ہونٹوں نے چوما. تو اعلیٰ حضرت نے ربائی لکھی, کتنی پیاری ربائی ہے. عاشقوں کے اپنا انداز ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت کا مصرع ہے. وہ عشق دے چلنے ہی نو بال لے گئے عقل مندہ اے وہیں عمرہ گالیا. صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یہ کسی کا شعر ہے. عشق میں جتنا بھی آگے بڑھے جب تک شریعت کا بریکر نہ آئے اس وقت تک وہ ثواب کا کام ہے. عشق رسول میں جتنا بھی آگے بڑھے جب تک شریعت رکاوٹ نہ کھڑی کرے اس وقت تک وہ خیر ہی خیر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
طاہر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ نمکین ہے, وضو کرنے کے بعد کافی دیر تک اس کا ذائقہ جو ہے وہ منہ میں محسوس ہوتا ہے, تو کیا اس سے روزہ میں کوئی فرق پڑے گا؟
روزہ نہیں ٹوٹے گا, وضو جائز ہے. سمندر کا پانی بہت زیادہ کھاری ہوتا ہے.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں ہمارے ارد گرد جو افراد رہتے ہیں تو آج کل ان میں اکثر غم کی باتیں ہی ہوتی ہیں, تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو خوش کیسے رکھا جائے؟
غم کی باتیں عام ماحول میں تو اکثر غم کی باتیں نہیں ہوتی, غفلت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ سوال کوئی ان کے ارد گرد اب غم کون سا کائے کا غم؟ ایک تو گناہوں کا غم کہ میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی, یہ غم تو بہت بڑی سعادت ہے. آخرت کی خوشیوں کا بیش خیمہ یہ تو. اب جس طرح کا غم ہوگا ویسے ہی یعنی کہ بات ہوگی. تو یہ غم جو آخرت کا غم ہے, عشق رسول کا غم, غم مصطفیٰ, غم مدینہ, غم رمضان, اس کی تو تلاش رہتی ہے اپنے کو, کاش عطا ہو جائے. باقی اب بیکار سے غم جو ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے بچائے, تو تھوڑا بہت وہ بھی غم ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا. جی ہاں, بزرگان دین کو اگر کوئی اسی غم فکر لائق نہ ہوتی 40 دن اس طرح گزر جاتے یہ گھبرا جاتے تھے کہ شاید اللہ پاک نے کہیں ہم سے توجہ تو نہیں ہٹا لی. تو کچھ نہ کچھ آدمی کو تکلیف ہوگی تو اللہ یاد آتا ہے, خوشیوں میں کم, بیماری میں پریشانی میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. لوگ بیماری میں پریشانی میں دعا زیادہ کرتے ملیں گے آپ کو, دعائیں پڑھیں گے, وظیفے پڑھیں گے, یہ پریشانی دور ہو جائے. بچہ بیمار ہے تو مولانا کو بولیں گے, سادات کرام کو بولیں گے, پیر صاحبان کو بولیں گے, ہمارے بچے کے لیے دعا کرو. اور اگر بچے نے کوئی اچھا کارنامہ کیا خوشی کا تو یہ کسی مولانا کو جا کے نہیں بولیں گے کہ ہمارے لیے دعا کرو. یہ غم میں اللہ یاد آتا ہے, اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ شارک مچھلی کھانا کیا یہ جائز ہے؟
شارک مچھلی ہے جی تو جائز بھی ہے, مشہور مچھلی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ اویلیبل ہے یا نہیں, بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. تو شارک مچھلی پتہ نہیں بازار میں تو بکتی نہیں ہوگی, بہت بڑی ہوتی ہے, یہ تو چھوٹی ہوتی ہے. اچھا یہ جو اپنے مگرا مچھلی بولتے ہیں یہ تو شارک نہیں ہے. اچھا ہاں شاید مچھلی کا عجائبات میں تو ہوگا اس کا تذکرہ. بارش دریا کی ہر مچھلی حلال ہے سوائے اس کے کہ جو طبعی طور پر نیچرلی مر جائے, اور نیچرلی پانی میں مر جائے, نیچرلی طور پر پانی میں مر کر الٹی تیر جائے وہ حرام ہے, باقی دریا کی ہر مچھلی حلال ہے. اور صرف مچھلی ہی حلال ہے, یہ بھی ذہن رکھیں, مچھلی کے علاوہ دریا کا ہر جانور حرام ہے. جیسے لوگ کیکڑا وغیرہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ حرام ہے. جھینگا حلال ہے کیونکہ جھینگے کے بارے میں کئی بزرگوں کے قول یہی ہے کہ یہ مچھلی ہے, مچھلی کی قسم ہے تو مچھلی ہے یہ. چونکہ اختلاف ہے علماء کا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بچنا بہتر ہے, کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ شارک مچھلی یہ ہے, پتا نہیں ہے تو بازار میں کبھی دیکھنا یاد نہیں پڑتا ہے نا. چھٹی آپ بولتے ہوتی ہے تو مارو اس کو کھا جائے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
عموماً کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے, تو ایک سوال یہ ہے کہ کتنی بار استغفار کریں گے اس کا جو شمار ہے وہ کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا؟
اللہ بہتر جانے. کثرت کا تو پتا نہیں ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 بار بھی اور 100 بار بھی یہ روایت ہے کہ روزانہ استغفار فرماتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں, گناہ کا تو سوال ہی نہیں ہے, لیکن استغفار صرف گناہ سے نہیں ہوتا, درجے بھی بلند ہوتے ہیں نا. جس کا گناہ ہوتا ہے استغفار سے معاف ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ ہیں گناہگار, ہمارا گناہ معاف ہونا ہے استغفار سے, اور جن کے پاس گناہ نہیں ہوتے تو ان کے استغفار کے ذریعے درجے بلند ہوتے ہیں, گریڈز اپ ہوتے ہیں. یوں استغفار جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ لیکن ہم کو ضرورت نہیں ہے, گناہگار تھوڑی ہیں. ایسا خیر کوئی مسلمان سوچتا بھی نہیں ہوگا استغفار اب یہ, لیکن یہ 70 یا 100 کو میں کثرت کا مجھے پتا نہیں کہہ سکتے. یعنی کثرت کا مطلب زیادہ زیادہ تعداد میں استغفار کرتا رہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ اور بھی استغفار کے کئی مطلب کے جملے ہیں, سینٹینس ہیں حدیثوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اختم لنا بخیر. اللهم ادخلنا جنة الفردوس. اللهم ادخلنا جنة الفردوس. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب.
چھوٹا بچہ ہے میرا 1.5 سال کا نا, کبھی گھر میں نماز پڑھنا ہوتا ہے تو وہ نماز کے آگے آ جاتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کمر پہ چڑھ گیا تو اس کے بچے کے کھیلنے کا ایشو ہوتا ہے. اب اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا کہ اس کو ہم بچائیں یا نماز کو چھوڑ دیں؟
گرا تو نہیں سکتے اس کو, ظاہر بےچارے کو چوٹ آ جائے گی, اس کو ہٹا دیں. جس سے کہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے اس کو کیا خیال ہے, ایک ہاتھ سے پکڑے یا کیا کرے ہے نا, عمل قلیل. تو ایک ہاتھ سے یوں آہستہ آہستہ اطمینان سے اس کو ہٹا دیا جائے. گھر پہ بھی کوئی نہ کوئی تو بازو کا ہوتا ہی ہے تو وہ مدد کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بھلے ہی کیوں چڑھ گیا ہے, آئندہ نہیں چڑھے گا, چوٹ لگے گی زور سے لگے گی تو آواز آئے گی, کہہ کے یوں آپ اٹھے بےچارے ٹوٹ پھوٹ ہو گئے, ایسا نہیں کرنا. بچہ ہے, بچے پیارے لگتے ہیں, اوپر چڑھ بھی جائیں گے نماز میں تو مزہ ہی آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے آڑے آ جائیں. اب سجدہ کرنا ہے تو کیا کریں؟ یوں ہے نا، یوں پکڑ کے. عمل کثیر کا خطرہ ہے، یعنی عمل کثیر یوں کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا ظن غالب آئے گا، یعنی کہ غالب خیال جم جائے گا کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے، جب تو یہ بچے سے یوں کھیل رہی ہوں یا ہٹا رہی ہوں. تو یوں یوں کر کے احتیاط سے اس کو. اور پہلے سے انتظام کر لیں کہ بچہ تنگ نہ کرے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور، اکثر ہم نے سنا ہے کہ نفل جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب دگنا ہو جاتا ہے، یا بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے، عشاء کے آخری دو نفل جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی سنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا سچائی ہے یا کیا شریعت کا حکم ہے؟ پلیز ارشاد فرما دیں.
عشاء کی نماز کے نفل بیٹھ کر پڑھنے کا عام لوگوں کا رجحان ہے، بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سنت ہے، ایسا نہیں ہے. سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ہے ان کے لیے. ہمارے لیے یہ کہ ہم اگر بلا مجبوری نفل بیٹھ کر پڑھیں تو ثواب آدھا ہو جائے گا، ڈبل نہیں آدھا. کوئی سے بھی نفل اگر ہم بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا، اس لیے کھڑے کھڑے پڑھنا زیادہ فائدہ ہے. 50% فرق پڑ جائے یہ تو کیسے ہے. کوئی چیز ہم خریدیں تو اگر اس مطلب یہ کہ یعنی ایسی جگہ بیچیں کہ جہاں زیادہ نفع ملتا ہو تو وہیں پسند کریں گے ہم، کہیں ایسا ہوگا نفع بالکل 50% کم ملتا ہے اس گلی میں بیچ تو کبھی بھی نہیں بیچنے جائیں گے وہاں، یہیں اسی طرف جائیں گے ہم جہاں نفع زیادہ ہوتا ہے. تو نیکیوں کا نفع بھی جہاں زیادہ جو جس کام میں زیادہ ہو، عقل یہی چاہتی ہے کہ وہی کام کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام احمد حسن عطاری ہے، میں گجرات اوپر کسی عرض کر رہا ہوں. پیارے میرے اہل سنت، آپ کے مدنی مذاکروں نے بہت کچھ سکھایا ہے. مدنی مذاکرہ کتنا ضروری ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین.
اللہ اکبر. مدنی مذاکرے کی آپ نے وہ جو بھی فوائد تو بتائی دیے نا، میں کیسے بتاؤں کہ میرا مدنی مذاکرہ سنا کرو. بولتا تو ہوں میں، لیکن یہ کہ اب وہ موقع کی مناسبت سے ترغیب تو دلاتا ہوں کہ سنا کریں.
یعنی جو چیز واضح ہوتی ہے اس پر دلائل بہت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا اپنا مشاہدہ بھی ہوگا اور ہر ایک اپنے اعتبار سے اس کے فائدے دیکھتا بھی ہوگا. تو یقیناً علم کی باتیں بہت ساری وہ سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہیں جو عمومی طور پر کتابوں کے اندر نہیں ہوتی ہیں. ہمارے اسلاف یعنی بزرگان دین جہاں کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں اپنے بڑوں کے پاس آئیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ صحبت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، کہ تجربات پھر اپنے سے بڑوں کی صحبتیں جو حاصل ہوئی ہوتی ہیں اس کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہیں وہ خود سے حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں مدنی مذاکرے میں ہمیں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اگرچہ کہ اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن حاصل یہی ہے کہ ہر ایک جب دیکھے گا تو خود ہی اس بات کو بخوبی جان لے گا کہ اس کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں.
امیر اعلی سنت سے میرا سوال ہے کہ کوئی کسی کا حال پوچھتا ہے تو جواب میں دیتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن جس حال میں اللہ رکھے ہوئے سب ٹھیک ہے، سے ایسا کہنا کیسا ہے؟
جو طبیعت کسی کی پوچھتا ہے، حال پوچھتا ہے، تو آگے سے وہ کہتا ہے اللہ پاک جس حال میں رکھے وہ اچھا ہے، اس طرح کے الفاظ یہ پوچھنا یہ جواب میں کہنا کیسا ہے؟
نہیں تو درست ہے، اللہ پاک جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے، کوئی رج نہیں ہے. تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یہ تو ہمارے یہاں عام بولا جاتا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں۔
امیر السنت کی برگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک رکن میں تین دفعہ کھ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اگر ایک شخص ایک رکن میں دو دفعہ اس نے کھجایا، اگر تیسری دفعہ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کو یاد آ گیا تو اس نے فوراً ہاتھ باندھ لیا، تیسری دفعہ نہیں کھجایا، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔
اصل وہ جیسے ایک بار اٹھا کر چند بار کیا تو یہ ایک ہی بار کہلائے گا، پھر جیسے ہاتھ باندھ لیا، اب دوسری جگہ جو کیا چند بار تو یہ دو بار ہوا، اب تیسری بار بس وہ ہاتھ اٹھایا، یہ اٹھانا تیسری بار، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری بار ہو گیا نماز فاسد ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، تو وہ کون سی بڑی ایسی مسجد ہے کہ جس سے آگے سے تین صفوں کے برابر گزر سکتی ہے؟
یہ مکہ مدینے کی جو بڑی بڑی مسجد ہیں، مسجد الحرام شریف اور مسجد نبوی شریف، فی الحال یہ اب ان کو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑی مسجد ہیں، مسجد کبیر، اور کسی مسجد کا تو علم نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی ہو، اتنی ان کی توسیع ہو گئی ہے، یعنی ان مسجدوں میں اتنا ایکسٹینشن ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ اب یہ بہت بڑی مسجد ہو گئی۔ اس میں یہ کہ جیسے یہ نمازی کھڑا ہے تو اس کی تین صفوں کے آگے سے گزر، تین صفے یا نظر سجدے کی جگہ دیکھے، ہاں حد ہے یہ، تین صفے، تین صفوں کے آگے سے بغیر سترے کے بھی گزر سکتا ہے۔ اور طواف کا تو ویسے ہی تو پہلے سے ہی مسئلہ ہے کہ طواف بھی خود عبادت ہے، تو طواف کے طواف کرتے کرتے نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے، طواف کرتے کرتے، طواف میں شامل ہونے کے لیے جیسے حجر اسود کی طرف جانا ہے، طواف شروع کرنا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، تو اب چونکہ طواف کے لیے جا رہے ہیں تو بولو گے میں آگے سے گزروں تو نہیں گزر سکتے، اب وہی آج کل کے حساب سے تین صفوں کا، کیونکہ اب مسجد کبیر بن گئی ہے تو تین صفوں کے بعد سے گزریں گے، اور جب طواف کر رہے ہوں گے تو اب یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کوئی مطلب رکاوٹ مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ وہاں مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی، تو طواف کرنے والا اس کے آڑے سے ہو سکتا ہے، گزر سکتا ہے، اور بھیڑ کے وقت وہاں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی نہیں چاہیے کہ دھکم پیل ہوتی ہے وہاں، اور بعض وقت نمازی جھٹکے لگتے ہیں، دھکے لگتے ہیں، گرا پڑی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض نمازی بھی اتنا وہ آزمائش ڈالتے ہیں کہ جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں یا عورتیں پڑھ رہی ہیں اور یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ طواف کرنے والوں کا راستہ روک دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پورے مسجد الحرام میں کہیں بھی، پورے حرم میں، بلکہ حرم مکہ میں ہے نا، پورے حرم مکہ میں کہیں بھی اگر یہ پڑھتے ہیں تو واجب الطواف، طواف کی جو نفریں وہ ہو جائیں گی، ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھیں، البتہ افضل یہی ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھیں، لیکن یہ کہ جب حالات ایسے ہو، رش لگا ہوا ہے، دھکم پیل ہو رہی ہے اور طواف کرنے والوں کے لیے حرج ہو رہا ہے، تب تو ظاہر ہے کہ پھر پیچھے ہی جانا ہوا نا، اب یہ فضیلت کہاں سے رہی، بلکہ یہ تو لوگوں کے لیے اب رکاوٹ، آپ جو پڑھنے والے صحیح بولتا ہوں، بےچارے بڑی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، آپ اب بات ہو فارمولیٹی تو ہو جاتی ہے نا پوری، گرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور روکتے ہیں، اور مطلب یہ بےچاروں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے کہ اس طرح عبادت نہیں کی جاتی کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے مرشد، یہ دین میں ترقی سے کیا مراد ہے یہ آپ بتا دیں گے؟ اور دوسری بات، یہ ابھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ دین میں ترقی ملے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پیارے مرشد، یہ 10 دن کے اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، شوق سے بیٹھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جیسے ہی اعتکاف ختم ہوتا ہے اگلے دن جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں 25 منٹ ایک نماز کو دینے کو یعنی کہ تیار نہیں ہوتے، تو اتنا فرق کیوں ہے کہ 10 دن تو مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اور 25 منٹ کے نہیں ہے؟ یار اس کی وضاحت فرما دے، جزاک اللہ.
دین میں ترقی سے یہ کہ جیسے علم دین بڑھ گیا یہ بھی ترقی ہوئی، تقوی بڑھا یہ بھی دین میں ترقی ہوئی، نیکیوں میں اضافہ ہوا، نیکیاں بڑھ گئیں یہ بھی دین میں ترقی ہو گئی، اور اللہ پاک راضی ہو گیا تب تو ترقی کی انتہا ہو گئی، منزل مل گئی. تو یوں دین کی ترقی بہت وسیع معنی اس کے مطلب بنتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین میں ترقی عطا فرمائے. اور یہ معتکفین عید کو نماز نہیں پڑھتے، ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے معتکفین ایسے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، بس ضروری نہیں ہے عید کے دن معتکف ہو کر 10 دن اعتکاف کیا اور اب وہ عید کو نمازیں نہ پڑھے. ایسا اگر ہوتا بھی تو ظاہر ہے وہ کم ہوتا ہوگا، تو وہ ایسا کرے تو اس کو سمجھائیے آپ، وہ یہی کر سکتے ہیں اور سمجھانا ہی چاہیے کہ معتکف ہے وہ نماز چھوڑے تو وہی گناہگار ہے، ایسا بھی نہیں ہے. جو بھی نماز عید کے دن ہو یا کوئی سا بھی دن ہو، سارا سال روزانہ بلا ناغا 5 ٹائم نمازیں فرض ہیں، جن پر فرض ہیں ان پر فرض ہیں. تو یہ کہ جو بھی نہیں پڑھتا دوسرا اس کو سمجھائے، نیکی کی دعوت دے، بیلا پھسلا کر، محبت سے گھر سے بلا کر، دکان سے لے کر اس کو مسجد میں لے جائے. یہ اگر ہم سب کوشش کریں تو انشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی. مسجدیں بھر گئیں تو تنگی نہیں ہونے دیں گے مسجدوں کی، اپنی ہے نا مجلس خدام المساجد، یہ اپنا کام بڑھا دے گی انشاءاللہ، خوب مسجدیں بنائیں گے. بنا بھی رہی روز کی کوئی 1.5 یا 1.75 مسجدیں غالباً ایوریج پوری دنیا میں دعوت اسلامی بنا رہی ہے، روز کی 1.5 یا 2، 1.5-2 یا اس طرح کا ایوریج ہے ڈیلی، اتنی مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے. پھر اپنے بول دیں گے جلدی پھرتی کرو تو وہ 2 کر دیں گے، 3 کر دیں گے، جب اتنے سارے نمازی ہوں گے تو پھر انشاءاللہ فنڈ بھی بڑھ جائے گا نا. مسجدوں میں تو فنڈ کی وجہ سے رکی رہتی ہیں مسجدیں، ورنہ یوں مسجد بن جائے دیکھتے ہی دیکھتے، پیسے آہستہ 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 جمع ہوتے ہیں، بعض اوقات مسجد بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، فنڈ پورا نہیں ہوتا، لوگ آسانی سے دیتے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ویسے ہماری مجلس کی کوشش ہوتی ہے امیر الحسن صاحب سے کہ اعتکاف میں جو شامل ہوں ان کو اس بات کی ترکیب ترغیب دلائی جائے کہ ہاتھوں ہاتھ وہ کسی نہ کسی دینی کام کی ذمہ داری میں آ جائیں. درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، منصوبہ دینا، بالغان والے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ اگر داخلہ لے لیں تو روزانہ ہی قرآن پڑھنے آئیں. تو یوں اگر ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں آ جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہو، اگر جیسے درس سیکھا ہے تو درس دینے کی ذمہ داری لے لیں، تو انشاءاللہ یوں ان کا ماحول چینج ہو جائے گا اور استقامت بھی رہے گی اور نمازی بنے رہیں گے.
مدنی قافلہ میں عید گزاریں گے
الحمدللہ،
تو نمازیں ہی نمازیں ہیں، تہجد بھی ملے گی اللہ کرے گا، اشراق چاشت بھی ملے گی، عوامین بھی ملے گی، تو یہ یاد رمضان آپ کے ساتھ رہے گی. اور پھر انشاءاللہ جب آپ اس سے بھی فارغ ہو جائیں گے تو اللہ کرے گا تو آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے، دین کا کام کرتے رہیں گے، اور جو قرآن سیکھ رہے ہیں وہ یہ 2-4 دن میں آپ تھوڑی دیر میں سارے قرآن کریم کے حروف آپ سیکھ جائیں، سب آپ اسپیڈ کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں. جو نہیں پڑھنا جانتے وہ ضروری نہیں ہے. تو آگے مدرسۃ المدینہ بالغان اپنے علاقوں میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، ہزاروں ہزار مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں کہ جن کو جو کام دھندے نوکری کرتے ہیں رات کو ان وہ پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو، نہ کوئی لمبا چوڑا ٹائم بھی نہیں لگتا اس میں. تو یہ آپ وہ جوائن کر لیں، پڑھانا جانتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے کوئی ترکیب بنا کر، اور جو اس کی مطلب فارمیلٹی ہے اس کو تربیت کی ٹیسٹ کی اس کے، تو وہ دیکھ کر آپ پڑھانا شروع کر دیں. اس طرح مطلب ہے کہ خدمت قرآن میں لگ جائیں گے، خدمت اسلام میں لگ جائیں گے تو آپ کی اپنی نمازیں بھی انشاءاللہ بچی رہیں گی اور دوسرے آپ کے ذریعے نمازی بنیں گے. تو اپنے آپ کو اب یہ کہ ماحول میں ڈھال لیں، اور اگر آپ میں صلاحیت ہے کہ فلاں کام کر سکتا ہوں میں تو آپ پیش کریں گے مجھے فلاں مجلس میں، اگر گنجائش ہو تو لے لیا جائے، تو اس میں مجلس اپنی بہت ساری مجلسیں نہ جانے کتنے شعبوں میں، شاید 80 شعبے یا پتہ میں تو بھول گیا کتنے شعبے ہیں جن میں اپنے کام ہو رہے ہیں، سینکڑوں مجلسیں مختلف چھوٹی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ انشاءاللہ کسی مجلس کا حصہ بن جائیں گے تو یہ استقامت کا بھی سامان ہوگا، ماحول بھی ملے گا، ایک مطلب صحبت بھی ملے گی، اللہ کرے گا تو آپ یوں دین میں ترقی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے آپ سے گفٹ چاہیے، اور گفٹ میں مجھے دعائیں چاہیے.
مرشدی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ اپنا صدقہ فطر دیتے ہیں ویسے گھر میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں، کیا ان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟
یہ اس طرح کے سوالات کل عقل سے ہٹ کر ہوتے ہیں نا، اس طرح کے سوالات یہ بعض لوگ بس وہ تفریحاً پوچھے جاتے ہوں، دیکھو ہاں بس ہنسی کے لیے مذاق کے لیے، یہ انڈرسٹینڈ قرآن کریم کا صدقہ فطر
عرضے کہ جو ہمارے یہاں اعتکاف ہوتا ہے تو چونکہ مختلف علاقوں سے، قصبوں سے، قوموں سے لوگ آتے ہیں، تو یہ جو رات کو ہماری جیسے صلاۃ و تسبیح یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کئی ایسے سوالات سامنے آتے ہیں.
اچھا
کہ ان کے جب یہ گاؤں دیہاتوں سے جو آتے ہیں تو ان کے عجیب عجیب مطلب وہ رسم و تہوار یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو
اللہ بہتر جانے والا لے کے انڈرسٹوڈ ہے کہ صدقہ فطر واجب تو نہیں ہے قرآن کریم پر، سوال کیا جس اسلام بھائی نے، خیر میں ان کو جانتا نہیں ہوں، اب میرے مطلب ذہن میں آ رہا ہے جیسے بتایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں یہ رائج ہو اور اس لیے انہوں نے سوال کیا ہو، لوگوں کو پتا چلے اس سے، تو میں سمجھا کہ یہ تفریح کر رہے ہیں. اب اللہ بہتر جانے ان کی نیت جو بھی ہو، معذرت چاہتا ہوں اگر ان کو شاید برا لگا ہو، معاف کر دیجیے گا مجھے.
امیر الحسن سے عرض ہے کہ یہ جو آپ نے ان کو پھر صبح بلوایا اور پھر یہ شفقتیں بھی ملی اور آپ نے کچھ اور بھی اظہار فرمایا، تو یہ سب کیا تھا اس میں اگر ہماری بھی تربیت ہو جائے کچھ؟
بس مجھے دل میں کوئی گھبراہٹ ہو رہی تھی، یار بیچارے کا دل دکھا لیا، بس سوال اسی طرح کا تھا کہ وہ گھر کے حیرت انگیز تھا، یا قرآن پر صدقہ فطر، یہ شاید ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں انہوں نے پڑھ لیا ہو یا وہ کنفیوز کرنے کے لیے، دیکھو تو خیر جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، میرا دل تھوڑا پریشان ہوا، میں نے قصہ بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار یہ کہاں سے ہیں پتہ نہیں، اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ موتقف ہیں یہ، ان کو یار اگر ممکن ہو تو ڈھونڈ کر معافی وغیرہ دلوا دو مجھے اس طرح، مطلب کوئی تو میں فجر کی نماز کے فجر کی نماز کے اس کے لیے آئے نا مسائل تو بیان کرتا ہوں میں، تو اسلامی بھائی نے لا کر ان کو کھڑا کر دیا تھا، ان کو آسانی سے رابطہ ہو گیا، مل گئے، اور یہ پھر آپ بھی اتفاق سے موجود تھے جو آپ نے دیکھا، یہ مسلسل یہ کچھ سعادت مند بچہ ہے کہ مسلسل کانپ رہے تھے، انہیں شاید ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو میں نے کہا بھائی آپ معاف کر دیں مجھے، تو انہوں نے اپنے شاید گھبراہٹ بھی تھی کہا معاف کیا، یہ ورنہ نہ بولتے ہوش میں ہوتے تو شاید، لیکن بس وہ مجھے بہت سعادت مند لگے یہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان پر رحمت نازل کرے، اور یہ مدرسۃ المدینہ میں کہیں حفظ کر رہے لودھرا میں، انہوں نے
جی جی
لودھرا میں، اللہ پاک ان کو حافظ قرآن بھی بنائے، اللہ کرے کہ بعد میں جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لیں، ارادہ جی نیت ارادہ کریں،
جی نیت کی تھی اسی ٹائم بعد میں بتایا تھا،
ہاں الحمدللہ یہ عالم دین بن جائے، مفتی اسلام بن جائے، بس میرا وہ دل اس طرح کا میں بعض اوقات بس بول دیتا ہوں اور پھر مجھے بس اس ہوتا رہتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پھر ڈھونڈتا ہوں کہ کیا ہوا کیسے ہوا کیسے اس کو ڈھونڈو، اکثر ملاقات کوئی اسلامی بھائی ڈھونڈ ہی دیتے ہیں اس طرح کے کیس میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
بلکہ اس طرح کے ایک واقعات میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ ایک اسلامی بھائی جو حیدرآباد سے شاید آئے تھے وہ بھی کچھ ان کو ڈھونڈا حاجی زمزم علیہ رحمہ کے دور میں، تو آپ نے پھر ان کو ایک پرچی پہ سارا کچھ لکھا تھا کہ اس طرح میں نے کہہ دیا، ایک بڑی خوبصورت بات اور تھی کہ اس کو 100 روپے کا نوٹ بھی بھیجا تھا آپ نے کہ 100 روپے بھی مٹھائی کھا کے اس طرح دل خوش کر لیں، تو یہ بھی جو آپ کا یہ انداز تو ہے، اللہ کرے ہمیں،
میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ورنہ اس کو بھی میں 100 روپے دیتا،
اللہ
وہ جس طرح بھائی سے منگوایا تو 10-10 کے نوٹ ہی دو لے آئے، وہ 2-3 لے آئے تھے تو وہ ایک 10 کا نوٹ پیش کر دیا، میری تسلی نہیں ہوئی تھی 10 روپے میں، لیکن اب وہ سب آنند فانند بغیر کسی ترکیب کے یہ ایک دم سے ہو گیا تھا، چلو آپ 100 روپے دے دینا ان کو
انشاءاللہ،
میں آپ کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ، اگر رابطہ تو ہو جائے گا، میرا ہے موت کی
ہے تو یہی
الحمدللہ
الحمدللہ امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ جیسے اب یہ احتیاطیں جو کی جاتی ہیں اس کے پیچھے کیا ایسی لاجک ہوتی کہ ہم اپنا ذہن بنائیں، کیونکہ ہم سے بھی بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، تو اس کے پلس مائنس کیا ہوتے ہیں، آپ اس پہ کیا فرمائیں گے؟
میرا یعنی ایک مزاج ہے کہ یار میری وجہ سے میرے ذریعے سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، اپنے یار کسی کو راحت تو پہنچا نہیں سکتے، سکون تو دے نہیں سکتے، تو دکھائیں تو نہیں یار اس کو، اب بعض اوقات ایزا نہیں ہوتی، وہ تازی ہوتی ہے، آدمی ایزا اوڑھ لیتا ہے تو وہ الگ چیز ہوتی ہے، اپنی وجہ سے ایزا پہنچ گئی اپنے الفاظ سے یا اپنے کسی انداز سے تو پھر اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، معاف کروانا ہوتا ہے، اب میں اسی وقت مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی جب یہ آپ نے وضاحت کی نا، اور مفتی صاحب نے بھی کچھ کہا مجھے کہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، کچھ آپ نے کچھ ہاں کسی اور نمائندگی کر رہے ہوں، تو بس میرے کو گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی، پھر میں نے کہا اب میں کیا کروں کیا کروں، پھر میں نے کہا چلو یار معافی مانگ لیتے، تو اللہ لینا معافی تو مانگ لی میں نے، لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تھی مجھے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں تھا نا کہ انہوں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، یا انہوں نے سنا کہ نہیں سنا، یہ بھی کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ یہ ساری حکایت بن گئی، مجھے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ آپ یہ پوری حکایت بنا کر اس کو پیش کر دیں گے مدنی چینل پر، البتہ یہ کہ جب آپ نے یہ کہا نا تو مجھے شک پڑا کہ ہو نہ ہو یہ تازہ حکایت تو یہی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، تو ہم سب کو مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل کیوں دکھے یار، کسی مسلمان کا، اللہ نہ کرے گے یہی جرم ہمیں جنت سے روک دے، اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، بہت سارے حقوق العباد ایسے تلف ہو جاتے ہیں کہ آدمی اس سے کچھ رابطہ بھی نہیں ہوتا، ڈھونڈ بھی نہیں سکتا آدمی بھیڑ میں مجمعوں میں، یہ ہو جاتا ہے، تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پورا خیال اس کا رکھنا چاہیے۔ چھوٹے بچے کا بھی دل ہماری وجہ سے بلا وجہ دکھنا نہیں چاہیے، اور جانور کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف بلا وجہ نہیں پہنچنی چاہیے، کہ یہ بھی جانور کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے، جو مظلوم جانور ظالم کے حق میں دعا کرے گا تو یہ مقبول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔
کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب آپ کو اپنے والدین کی یاد آئے اور وہ فوت ہو چکے ہوں تو آپ اپنے بہن بھائی مل کر بیٹھ جائیں، تو کسی کے انداز میں آپ کو اپنے ماں کے انداز کی جھلک نظر آئے گی، اور کسی کے انداز میں آپ کو اپنے باپ کا لہجہ نظر آئے گا۔ یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، اور ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے گا۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟
تجربہ نہیں ہے، اب صلہ رحمی کیسا ہو گیا یہ تو اب آپ ہی سمجھائیں گے۔ ایسا اپنے بہن بھائیوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو دیکھنے میں، تو شاید یہ کہ ان کے ساتھ بہن بھائیوں اس نے سلوک کرے، کوئی اس وقت کوئی ان کو گفٹ دے، کوئی مٹھائی کھلائے، کوئی کھلائے پلائے، تو وہ صلہ رحمی کی صورت بنتی ہے۔ تو اللہ بہتر جانے، تاہم یہ کہ ماں باپ کی یاد کا ایک طریقہ، اس پر پتہ نہیں تھا، یہ ایک پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی میں ماں کی، بچے میں باپ کی اداؤں کی جھلکیاں نظر آئیں، پوسیبلٹی تو ہے، ہاں شکلیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی مطلب امکان تو رہتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح ماں باپ کو یاد کرنے کے لیے یہ انداز کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
ویسے یہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد میں والدین کا جو نیچر ہے وہ کچھ تقسیم سا ہو جاتا ہے، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک والد کے یا والدین کے چند بچے ہوں تو کسی نے والد کے اس میں یا والدین کے اس میں سے کسی نے مسکراہٹ زیادہ لے لی ہوتی ہے، تو کسی نے تھوڑی سختی زیادہ لے لی ہوتی ہے، تو کسی نے کیا، کسی نے کیا، کسی نے ملن ساری زیادہ لی ہوتی ہے، کسی نے کچھ اور زیادہ لیا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا انداز لے لیتا ہے کہ جو نہ ماں میں نہ باپ میں، صرف اسی میں ہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کوئی مشاہدہ یا تجربہ ہو تو فرمائیے۔ کیوں میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ والدین کی اثر اولاد اس طرح کی عادتیں لیتی ہے تو پھر والدین کو اپنی عادتوں کا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟
امکان تو ہے اس کا، بعض وقت ہوتا تو ہے،
کیونکہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے ماموں کے لحاظ، ماموں کے تعارف پر تو لکھا ہے کہ آپ جس سے شادی کر رہے ہیں اس کے فیملی کو، تو خاندان کو دیکھ لیں کہ بچہ ماموں کا اثر لیتا ہے۔
ہوتا ہے، اب جیسے کہ میری طبیعت پرانی ملن ساری کی ہے، حاجی رضا میں یہ کیفیت ہے، آپ نے نوٹ کیا ہو تو،
جی جی
کافی ملن سار ہے الحمدللہ، لیکن اب میری ملن ساری جو ہے نا یہ لمیٹڈ ہو گئی ہے، مجبوریاں، مطلب پہلے میں بہت ملن سار تھا، اب بھی کبھی کوئی سا ماحول بن جاتا ہے الحمدللہ، میرا انداز خوشگوار ہوتا ہے، ہنسنا بولنا منہ چڑھا ہوا ہے، مسکرانے کے بھی پیسے ملنے چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
ابھی حال میں آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ کی ملن ساری اور اس کے بعد شفقت کا انداز جب انہوں نے ملاحظہ کیا تو میں نے ان کے منہ سے یہ جملہ سنا، انہوں نے یہ کہا مجھے تو خرید لیا انہوں نے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی بعض وقت ایسی ملن ساری کا انداز دیتا ہے اور ایسا اسے اپنا رسپانس دیتا ہے کہ وہ گویا کہ اسے گرویدہ ہو جاتا ہے، مگر اب ایسا ہر کوئی کر پائے یہ ایک سوال ہے۔
یہ ہے کہ بس فطری طور پر یہ قدرتی عطا ہوتی ہے بعضوں کو ملن ساری، ورنہ بیچارے کوشش کرتے ہوں گے بعض، لیکن اگر نہیں ہے تو آدمی تکلف سے پیدا تو کر سکتا ہے نا، کوشش تو کرے کہ مسکراتا منہ رکھے،
اور سوچکا تو پڑے کہ یہاں مسکرانا ہے، یہاں پر نہیں مسکرانا، تو یہاں پر جانا ہے، یہاں پر اٹھنا ہے، یہاں پر بیٹھنا ہے، پہلے یہ کرنا ہے بعد میں یہ کرنا ہے، تو کچھ لینا ہے تو کچھ دینا ہے تو کچھ دو جملے سے بولنے ہیں، تو یہ بھی میرا خیال ہے اللہ پاک اسے عطا کرے.
کام کو کام سکھاتا ہے، اگر تکلفاً مسکرانا شروع کرے گا تو یہ سمجھ اتنی تو ہوتی ہے نا کہ اب کسی کی میت میں گئے اور ماں کے غم میں بےچارے کی آنکھیں نم ہیں اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں، تو اتنا تو آپ بھی نہیں کریں گے، خود بخود سیریس ہو جائیں گے کہ یہ ہنسنے مسکرانے کا موقع نہیں ملے، سیریس رہنا ہے ایسے ٹائم پہ.
میں آپ کو ایک چٹکلا دوں یا جو بھی دوں، میں تاثرات دیکھ رہا تھا ویڈیو پر کسی کے کسی موقع پر، تو وہ موقع جو تھا نا وہ خوشی کا نہیں تھا، پریشانی کا موقع تھا. تو ان کی عادت ہوتی ہوگی کہ وہ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر یا ہونٹوں پر مسکراہٹ والا انداز ہوتا ہوگا، تو انہوں نے جو اس وقت کے جو تاثرات دیے نا، جو ایک بڑا حادثاتی معاملہ تھا، تو چہرے پر وہی مسکراہٹ والا ہی ان کا انداز تھا. تو میں نے وہ تھوڑا سا کلپ نکال کر ان کو فارورڈ کیا تھا کہ یہ وہ موقع نہیں تھا جہاں چہرے پر ہمارے مسکراہٹ ہو، کیونکہ یہاں تو اداسی چہرے پر ہونا یہ موقع تھا. خیر وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ تھا. تو ایسا محسوس ہوا کہ بعضوں کا جب آدمی کی عادت ہو جائے نا تو پھر اس کو شاید توجہ نہیں رہتی کہ یہاں پہ بھی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
اب کبھی کبھی رونگ لگ جاتا ہے انسان کا.
پیارے پیارے امیر اہل سنت، آپ کے دودھ کے پوتے حسن رضا سے مدنی مذاکرے کے بعد دعا میں سنا تھا کہ وہ حافظ صاحب بننا چاہتے ہیں، قاری صاحب بننا چاہتے ہیں، امام صاحب بننا چاہتے ہیں، بلکہ مفتی صاحب بننا چاہتے ہیں، اور آپ کے پوتے اسید رضا بھی کچھ ایسا ہی بننا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں میں یہ شوق کیسے پیدا ہو؟ اللہ پاک ان دونوں کو مفتی اسلام بنائے.
آمین. ماشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو، اللہ کرے. یہ ماحول کی برکتیں ہیں. ماحول میں ایسا ہوتا ہے عام طور میں کہ بچے مطلب جب یہی دیکھتے رہیں گے نا ماحول، اللہ اور رسول کے نام سنتے رہیں گے تو ان کی زبان پر بھی یہی ہوگا، نعتیں سنتے رہیں گے تو یہ نعتیں گنگناتے رہیں گے گانوں کا، اور ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ فلمی گانے بھی ہوتے ہیں اور یہ اس طرح ہوتے ہیں، سننے کی نوبت ہی نہیں آتی، نہ گھر میں اس طرح کے چینل اپنے یہاں چلتے ہوتے ہیں گناہ بھرے، نہ صرف مدنی چینل اونلی، یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ گناہ بھرے چینل ہوتے کیا ہیں، یہ کہ جیسا ماحول. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں ماحول کہلاتے ہیں کہ ماحول میں، لیکن گھروں میں ماحول بن نہیں پاتا، کیونکہ اب اسلامی بھائی ماحول میں آ گیا 100% سمجھو کہ یہ ماحول میں آ گیا، مطلب ان گناہوں میں نہیں پڑتا. لیکن گھر میں دیگر افراد جو ہیں وہ گناہ بھرے چینل چلاتے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہوتے ہیں، تو اگر بچہ ہے تو بچہ تو بےچارا ہر وقت تو ماں باپ کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا، یا جو ماحول میں اس کے ساتھ تو نہیں ہوتا، اس پہ تو رنگ زیادہ تر وہی چڑھے گا، اور جو غلط رنگ ہے وہ جلدی چڑھتا ہے. عمارت بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے، بعض اوقات برسوں لگ جاتے ہیں، گرانے میں آدھا دن بھی نہیں لگتا ڈیمولش کرنے میں. کیوں؟ مطلب بندہ سدھرتے 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 وقت لگتا ہے، بگڑنے میں ذرا وقت نہیں لگتا، اور شیطان جو وہ اس کو کلا بازی کھلا دیتا ہے، بگڑ جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے. بس اللہ پاک سے توفیق مانگتا رہے خیر بھلائی کی.
آمین. حضور بچپن میں بچے کی یہ باتیں کئی جگہ سنی جاتی ہیں، بیٹا کیا بنو گے؟ جیسے ہمارے ہی دینی ماحول کی میں بات کروں، جو بھی ایک ریلیجیس فیملیز ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات یہ جملے ہو جاتے ہیں، تو بیٹا کیا بنو گے؟ تو ان کو بتایا ہوتا ہے میں عالم بنوں گا، میں مفتی بنوں گا، میں قاری بنوں گا، یوں کر کے بتایا. اچھا والدین کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو مفتی بناؤں، میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، یہ کہ دعوت اسلامی کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گا، یہ پورا دعوت اسلامی کو لے لو. اگر دیکھا یہ گیا کہ والدین کی یہ سوچ اولاد کو اس ٹریک پر نہیں ڈالتی، اگر کوئی کہے کہ مجھے مدینے جانا ہے تو اس کو اپنی گاڑی مدینے کے راستے پر ڈالنی پڑے گی نا، وہ گاڑی کسی اور روڈ پہ ڈال دے پھر بولے میری گاڑی مدینے جائے گی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ گاڑی بھی تو مدینے کے روڈ پہ رکھے گا تو پھر مدینے کی طرف جائے گی نا. اب بچے کی گاڑی کا رخ آپ نے رکھا ہے کسی اور طرف اور کہہ رہے کہ میرا بچہ مدینے جا رہا ہے، بھائی بچہ مدینے نہیں جا رہا، بچہ کسی اور راستے پہ جا رہا ہے. تو آپ کی سوچ اچھی ہے لیکن آپ کا روٹ جو تھا نا، روڈ میپ، وہ آپ نے تھوڑا سا چوائس کرنے میں مسٹیک کر دیے. تو اس کے لیے جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ماشاء اللہ اس طرف آئے تو پھر اس کو آپ کو اس طرف لانا پڑے گا اور اس کو دینی ماحول دینا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ مدرسۃ المدینہ میں پہلے داخلہ کروا دیں تاکہ یہ قرآن کریم پڑھ لے، اللہ کرے حافظ بن جائے، پھر پھر اسی بعد آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ کرا دیں، دار المدینہ میں داخلہ کرا دیں، تو یہ عالم بھی بنے گا انشاءاللہ، اس کی دنیاوی تعلیم بھی چل رہی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر سمجھدار ہوا اور اس کی سوچ اچھی ہوئی اور پکنگ پاور اچھا ہوا اور عقل مند بھی ہوا انشاءاللہ، تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ مفتی کی طرف بھی چلا جائے، تو اللہ پاک چاہے تو یہ بہت اچھی عمر میں مفتی بھی بن جائے گا، مگر اس کو اس روٹ پہ ڈالنا پڑے گا آپ کو، سوچنے سے صرف راستہ تو نہیں نہ بنتا، راستہ تو چلنے سے طے ہوگا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، رشتہ دار سے صلہ رحمی کا جو صورت ہے وہ ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے صلح کر لی، پیج نمبر 19 پر ہے. صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں، ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا یعنی گفٹ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو، ہیلپ درکار ہو، تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا، یہ سب مطلب صلہ رحمی میں داخل ہو گئے. تو وہ جو قصہ ابھی چلا تھا کہ وہ بہن بھائی اور سب گھر والے جمع ہوں اور ماں باپ کی یاد تازہ کریں، تو یوں ان میں صلہ رحمی بھی پائی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں، اس میں یہ کہ تجدید حزن جو ہوتا نا، غم نئے سرے سے تازہ نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کی یاد پیدا کرنے میں. جیسے آج کل بعض جگہ یہ محفلیں جمتی ہیں، ماں کی برسی جب آتی ہے نا تو محفلیں جماتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں جمانے کا اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، اور ایسے کلام پڑھتے ہیں جس میں کوئی رونے دھونے کی ترکیبیں ہوتی ہیں، تو ایسے کلام میں نے کوئی کوئی سنے بھی ہیں اشعار، جو مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. غم تازہ کرنا ماں کی برسی اس لیے منانا اور اس طرح کے کلام خوش الحان پڑھنے والوں سے پڑھنا، پھر اس پہ نوٹ چلانا، یا اس طرح کے پیسے دے کر پڑھنے والے لانا اور ان سے پڑھانا، اور توبہ استغفر اللہ، ماں کا غم تازہ کرنا، یا فوت شدہ کوئی بھی ہو عزیز ان کا غم تازہ کرنا، اس طرح اس کی شریعت میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے، یہ خیال رکھیے گا. ماں کی برسی کریں، قرآن خوانی کریں، بے شک نعت خوانی کریں، کھانا کھلائیں، لباس کسی کو پہنائیں، ماں کے حصہ علیہ ثواب کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایسا کلام مخصوص ماں کے اشعار پڑھے جاتے ہیں باقاعدہ، ماں کی اہمیت پر اور رلانے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ باہر آ جاتا ہے، تو یہ نو گڈ، یہ صحیح نہیں ہے، نہ ایسی محفلوں میں جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور آپ بھی میں کوئی کرتے ہیں اس طرح کے تو آئندہ اس سے مہربانی کر کے توبہ کریں، جو رقم اس طرح کی محفلوں میں اس طرح کے پڑھنے والوں پر خرچ کرتے ہیں آپ، امی کے حصہ علیہ ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی سادات کرام میں سے کسی سید صاحب کو وہ رقم دے کر ان کے نانا جان کا دل خوش کر دیں، آپ کی امی انشاءاللہ جنت میں سیدھی چلی جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوال یہ ہے کہ کیا اسکول کی ایگزام کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟
ہائے ہائے، آپ تو بچی ہیں، نابالغوں پر تو روزہ فرض نہیں ہے نا، وہ لیکن اب مسئلہ وہی والد کے لیے، سرپرست کے لیے، کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے یا بچی ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں، تو اس پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ اس کو روزے کا کہے کہ روزہ رکھو، جتنے یہ رکھ سکتا ہے اتنے اس کو رکھوائے روزہ، سختی نہ کرے، کہے اس کو روزہ رکھو. پھر بھی اگر یہ بیچ میں پانی پینا ہے، کھانا کھانا، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی روزہ پورا نہیں کر سکے گا، نڈال ہو گیا ہے، تو اب یہ کہ ضرورت ہے تو بھلے ہی کھا پی لے، قضا تو ہے نہیں اس کی بچے کے لیے، تو کوئی ایسے اسباب نہ کرے کہ جس سے یہ بچہ روزے رکھنا چاہتا ہے طاقت بھی، اب ایسے اسباب آپ نے کر دیے کہ جس سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ نہ کیا جائے. 10 سال کا ہو جائے تو پھر تو وہ تاکید بڑھ جاتی ہے والد پر یا جو بھی سرپرست ہے اس پر کہ اس کو روزہ رکھوائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
راولپنڈی سے میرا تعلق ہے. یا مرشدی، اگر کوئی شخص نماز باجماعت نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران وہ اس کی آنکھ لگی ہے، اونگ آ گئی ہے اسے، اور امام جو ہے رکوع میں جا کے واپس آ چکا ہے، تو یا مرشدی وہ شخص جو ہے اس کو رکعت مل جائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
لکھا ہے کہ جو سوتے میں رکن گزرا دوبارہ، مگر یہ تو رکو میں بھی نہیں گئے نا. ہاں آپ رکو کر لیں، آپ اگر کسی رکن میں سو گیا ہے نا، وہ سارا سوتے میں گزر گیا، تب بھی وہ رکن دوبارہ کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ آپ نے تو وہ رکن ہی ادا نہیں کیا سوتے میں، تو پھر تو بس آپ دوبارہ رکو کر لیں بھلے امام صاحب کھڑے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
عمر شہزاد بھائی ہیں، فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ فطرہ یہ کب سے واجب ہوتا ہے، کتنی عمر سے واجب ہوتا ہے؟
فطرہ جو عاقل بالغ ہے جس پر نماز روزے فرض ہیں، تو اس طرح کا فرد اگر صبح عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت، جب صبح صادق بھی تو اس کے پاس اس کی نصاب موجود ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، ہے نا. تو اب یہ کہ اس پر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرہ اس پر واجب ہو گیا، اور نابالغ اولاد کے پاس بھی مال ہے اگر، تو چاہے تو اس کے مال سے فطرہ ادا کر دے، چاہے تو اپنے مال سے ادا کر دے. یہ اس کا مسئلہ. عمر وہی کہ نماز روزہ فرض ہوتا ہے بالغ پر، تو جب بالغ ہے اور اس پر نصاب پوری ہوئی ہے صبح صادق کے وقت، صبح صادق سے پہلے اس کی نصاب ختم ہو گئی، یعنی چاند رات کو بھی سمجھو اگر اس کی نصاب پہلے تھی کروڑوں روپے تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ صدقہ فطر لینے کے قابل بن جائے صبح صادق کے وقت، اس پر واجب نہیں ہوگا صدقہ فطر. اگر ایڈوانس میں دے دیا ہے تو بھی ادا تو ہو گیا صدقہ فطر، اب اگر وہ واجب ہونے سے پہلے اس نے ادا کیا تھا، اب نفل ہی ہو جائے گا. ہاں وہ پھر صدقہ نفل ہو جائے، اس کو ثواب تو ملے گا اس کو جو دیا اس نے. جیسے زکوٰۃ بھی تو واجب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے اور اس میں کچھ مسائل میں فرق ہے.
میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، عید نماز کے بعد میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟
بالکل دے سکتے ہیں، اس کا زندگی بھر وقت ہے. افضل وقت یہ کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ادا کرے.
میرا نام محمد نعمان اتاری ہے، میں پنجاب کا علاقہ صادق آباد سے آیا ہوں 30 دن اعتکاف کے لیے. میرا میر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر ایک پاؤں مسجد کے باہر ہو ایک مسجد کے اندر ہو، کیا اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اور میرا دوسرا سوال، کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر مبارک ہے؟ ارشاد فرما دیجئے.
فیضان اعتکاف فیضان رمضان کا ہی باب ہے، اس کے پیج نمبر 276 فیضان رمضان 276 پیج پہ لکھا ہے، معتکف نے صرف ایک پاؤں مسجد سے باہر نکالا تو کوئی حرج نہیں. 30 دن ہمارے یہاں بولتے ہیں، جو پہلے 30 دن میں بھی بولتا تھا، پھر مجھے اس سے وہ یوں لگا کہ 30 بولتے ہیں نا تو اب وہ سین کو نمایاں سب نہیں کرتے، تو پھر 3 کا شبہ ہوتا ہے. 30 دن کا مدنی قافلہ، 3 دن کا مدنی قافلہ، تو اعتکاف 30 دن کا تو ہو سکتا ہے کسی کو یوں لگے کہ 3 دن کا اعتکاف، اس لیے وہ پورا مہینہ بولا کریں کہ میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف، ایک ماہ کا مدنی قافلہ 30 کو بھول جائے. اور 30 دن میں یوں بھی ہے کہ رمضان شریف کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے تعلق سے یاد نہیں آ رہا کچھ کہ کسی کے پاس تصویر اعلیٰ حضرت کی. اچھا دور میں کیمرا تو تھا ویسے غالباً،
وائرل کی گئی ہیں یہ کہہ کر کے چند بزرگوں کے ساتھ، جب یاد نہیں پڑتا کہ دو تین اور بزرگوں کے نام تھے کہ اس میں اعلی حضرت کو بھی انہوں نے وائرل کی گئی تھی، جو مجھے یاد آ رہا ہے، اگر شاید مفتی صاحب کو بھی یاد آ رہا ہو تو.
اب بس وہ تو بتا رہے ہیں مفتی صاحب کہ یہ ڈمی ہے.
کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ سم ٹائمز ہم ان انٹینشنلی بائک چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے نعت شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی ثواب کی، تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس کا بھی کوئی اجر ملے گا یا اس کی بھی کوئی نیکی ہے؟
ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ذکر اگر نیت نہ ہو بے ساختہ، جیسے سبحان اللہ ماشاء اللہ بے اختیار ہی نکل رہا ہوتا ہے، تو اس پر بھی ثواب تو ہے، لیکن نیت کریں گے تو ثواب بڑھ جائے گا. یہ نعت شریف میں ذکر ہے، نیت کر لیا اگر کہ میں نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، یا پڑھتے پڑھتے یاد آ گیا تو اب نیت کر لیں گے میں یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اب جتنا آگے پڑھیں گے اس کا انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا.
اسی طرح جنہوں نے کاؤنٹر انگلی میں رکھا ہوتا ہے، تو اب وہ کاؤنٹر رکھا اس لیے کہ میں وقت تھا، اب وہ اس وقت جب یہ کاؤنٹر پر، تو وہ نیت تو نہیں کرتا لیکن نیت یہی تھی کہ کاؤنٹر انگلی میں ہوگا تو میں درود شریف پڑھتا رہوں گا، تو کیا اتنا ذہن ہونا یا اتنی نیت ہونا کافی ہے؟
اللہ بہتر جانے، درود شریف ہی پڑھے گا یا کلمہ پڑھے گا کیا پڑھے گا؟
میں ذکر و اذکار کروں گا، اس سے ایک مثال ہے،
آج یہ نیت ہے کہ میں ذکر و اذکار کروں،
تو چلتے پھرتے وہ کرتا رہے گا،
چلتے پھرتے یہ یہ بظاہر تو نیت ہے، اسی لیے تو اس نے لگائی ہے.
جی ہاں،
اب اس میں بھی ہے مطلب آزمائش تو ہے، یہ رکھے گا تو یہ بھی تو دل میں نیت شیطان داخل کرے گا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، متاثر ہوں گے مجھ سے. اب یہ کہ بچ کر جائیں تو جائیں کہاں، مدینے. بہرحال یہ کہ مقابلہ سخت ہے،
مگر حضور آپ مشورہ
نیکی چھوڑنی نہیں ہے، شیطان کی وجہ سے ریا کو دفع کرنا ہے، ریا کاری کی وجہ سے نیکی چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے، بزرگوں کا قول ہے. سنی
ارے آپ یوں سمجھے کہ کسی کو دکھانے کے لیے کرنا نہیں ہے اور کوئی دیکھے تو چھوڑنا نہیں ہے.
ہاں اور کیا، نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں نا،
کئیوں کو رونا آ رہا ہوتا ہے گیدرنگ میں، مجلس میں یا اجتماع وغیرہ میں رونا آ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اس لیے نہیں رو رہے ہوتے یار آس پاس والے دیکھیں گے، وہ روک رہے ہوتے ہیں میرے کو رونا نہیں ہے رونا نہیں ہے، ان کو یہ رونا میں یوں ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے یار یہ رو رہا ہے، یہ مجھے تاثرات آئے ہیں.
اچھا
تو یہ
یار رو رہا ہے مطلب،
یعنی کہ وہ ان کو تھوڑی سی ایسی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ یار کیا سب کے سامنے میں رونا، تو وہ رونا روک رہے ہوتے اپنا، تو ان کو یار نہیں سب کے سامنے نہیں رونا، تو اب رونا آ رہا تو اس کو رونا پڑنا چاہیے، یا اگر اس کو ایسا لگتا ہو کہ میں دکھاوے میں پڑ جاؤں گا تو پھر رو رہا روکتا ہے تو پھر زیادہ بہتر ہے، کیا ہے آپ مشورہ دیں گے؟
اگر اس کو ریا کا خوف ہے تو پھر تو روکنا اچھا ہے، اپنی اپنی کیفیات کے مطابق ہے، لوگ مجھے عاشق سمجھیں گے، عاشق رسول سمجھیں گے، خوف خدا والا سمجھیں گے، اس لیے اگر رو رہا ہے تو ظاہر ریا کار ہے، اور اگر یہ نیت نہیں ہے پھر تو ایک کار خیر ہے، اچھا کام ہے رونا، دو تین اگر نہیں آتا رونا تو بکوشش روئے، رونے کی کوشش کرے یہ بھی کار خیر ہے، اس کی حدیث پاک میں مطلب گنجائش موجود ہے.
کسی نے کہا تھا کہ حضور اجتماع ہو رہا ہوتا ہے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، یار کیا کرو میرے کو رونا نہیں آتا ہے، میری مجھے رونے والی کیفیت نہیں بنتی، اور میں سوچتا ہوں اس پر کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، اس کو کیا آپ کہیں گے، یہ اس کیفیت کو کیا نام ہے اس کا؟
یہ تو ہے تو بہت اچھی کیفیت نا، تو یہ رونا چاہتا ہے، اب یہ کیوں رونا چاہتا ہے یہ اب اس کے دل کی بات ہے، کیوں رونا چاہتا ہے،
آ نہیں رہا ہے رونا اس کو،
اللہ کی یاد میں رونا چاہتا ہے، عشق رسول میں رونا چاہتا ہے، غم رمضان میں رونا چاہتا ہے، اور نہیں آ رہا رونا. مقدر دل کی سختی بھی ہو سکتا ہے اس کا سبب ہو، لیکن کوئی مطلب اس میں ڈیسیزن دینا مشکل ہے.
رونے کی عادت بنانی چاہیے،
دل پہ رقت نہیں آتی بازو کا، تو یہ کمی ہی تو ہے.
بات تکلف رونے کی عادت بنانی چاہیے،
بالکل بنانی چاہیے، ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ. رونے میں بھی ایک لطف ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔
غم رمضان میں رونا کیسے آئے؟ یاد رمضان، غم رمضان، اب رے کیا گیا، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
در یہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اور وہ محبوب جدا جب ہوگا جائے گا تو دل رنجیدہ تو ہوگا، پھر یہ کہ جب یہ دل کی کیفیت اور زور پکڑے گی رونا بھی آئے گا۔ رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا اجر بڑھ گیا، ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ہو گیا اور شیاطین بند ہو گئے، قید میں چلے گئے، جہنم کے دروازوں پہ تالے لگ گئے، جنت کے دروازے کھل گئے اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں اور یہ مہینہ مسلسل یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، جہنم سے آزادیوں کی اور جنت کی خیرات بٹ رہی ہے۔ اب ایسا پیارا مہینہ، ایسا مقدس مہینہ جس میں اللہ رسول کا ذکر کرنے میں بھی لطف آتا ہے، وہ سب یہ کہ یہ جب گزر جائے گا، اب جیسے اس وقت اعتکاف میں سب یہ جمع ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہے، اور اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، تو یہ سارا ماحول تو چھوٹ جائے گا۔ اب جیسے آج منگل، آنے والے منگل کو ہم اتنے اسلامی بھائی جمع نہیں ہو سکتے، اگر ہو بھی گئے تو اس وقت جو فضا میں ایک رونق محسوس ہو رہی ہے نورانیت، وہ نہیں ہوگی آئندہ منگل کو رات کو، کہ یقینی طور پر ہم رمضان سے رمضان جدا ہو چکا ہوگا، تشریف لے جا چکا ہوگا، ہم مطلب غم تو ہونا چاہیے رمضان کا، اللہ ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے۔
غم جدائی قلب ہے غم زدا
صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش اسنا
رمضان میں دل جلاتا ہے، روتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، تو کیا یہ عمل اس کو ثواب دلاتا ہے؟
بالکل، اگر رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو کار ثواب تو ہے۔
ماضی میں بزرگوں نے بھی ایسا کیا ہے؟
یہ اپنے
جی بالکل، ماضی میں کئی بزرگوں نے ایسا کیا ہے، اور پورا فیضان رمضان کے اندر ایک چیپٹر ہے
الوداع
ماہ رمضان کے حوالے سے، جس میں کئی واقعات اور اس طرح کے بزرگوں کے معاملات موجود ہیں.
اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان سے سچی محبت اور اس کے تشریف لے جانے کا سچا غم عطا فرمائے، اور کاش کہ ہم اپنی ان کوتاہیوں کو یاد کر کر کے آنسو بہانے والے بنے کہ جو کوتاہیاں ہم نے ماہ رمضان میں کی ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں. اللہ پاک بس ہماری کوتاہیاں معاف بھی کرے اور ہمیں غم رمضان کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اس کے جانے کا جو غم اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں داخل کیا، اللہ پاک اس کا بھی فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے.
آج یعنی یہ بولتے وقت تقریباً 625 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جو قاہرہ مصر کے صوفی بزرگ تھے، مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اے لوگوں تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو. سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے. خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں، جو مسلمان قدردانوں عاشق رمضان ہے، جو مسلمان قدردانوں عاشق رمضان ہے، حسرتا وا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، حسرتا وا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے.
صلی اللہ رسول اللہ آتے تو یا رسول اللہ آتے تو دیا
رضوی نعمت برکاتہ عالیہ کا جشن ولادت
بریلی شریف سے فقیر بندانی بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضور نبی کریم کے صدقے میں حمید اہل سنت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اسی طرح سے مطلب کے اعلیٰ حضرت اقام ان کے ذریعے ہوتا رہے. یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں اسی میں سرکار مستعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی ہمارے پیروں میں سے پیدا ہوئے, اسی میں اعلیٰ حضرت رہتے تھے. اب اس نوری برکت کو ہم اور مکھانا دے کر کے اسے خوشحال کریں گے. میری یہ اور سرکار مستعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش ہے, ان کی تحریری اجازت ہے کہ اس کو اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بہت بڑا مرکز. تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا ایاز قاضی صاحب یہاں پر اپنا فیضان مدینہ مرکز سوداگر میں سرکارہ کے پاس ضرورت ہے, یہ ضرورت کو ایک نظر. دعوت اسلامی زندہ باد, امیر اہل سنت زندہ باد, ماشاء اللہ. بریلی شریف سے نوری مرکز درگاہ اعلیٰ حضرت سے منانی کی گزارش آپ فرمائیے. جہاں بھی آپ پیغام شہید احمد رضا کر دے وہ کبھی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے.
اللہ پاک ان کی برکتیں منصف فرمائے. اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں حضرت مولانا منان رضا خان صاحب, منانی میاں عرف منانی. اچھا یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سے اعلیٰ حضرت کے یہ مولانا پڑ پوتے ان کے والد صاحب تھے ابراہیم رضا خان, حضرت مولانا ابراہیم رضا خان مفسر قرآن ان کا لقب ہے. ان کے یہ فرزند شہزادے بیٹے, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. شاید مجھ سے بھی یہ تو بڑے لگتے ہیں عمر میں, تندرست دے اللہ صحت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا میرے مجھ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا مشہور زمانہ کلام الوداع ماہ رمضان جو کم و بیش پاکستان کی ہر مساجد میں پڑھا جاتا ہے, میرا سوال یہ تھا کہ جب یہ کلام آپ نے یہ کلام کب تحریر کیا؟
کلام تو کئی ہے, الوداع کے بھی کئی کلام.
زیادہ تر جو کلام ابھی پڑھے جا رہے ہیں مساجد میں, جب ہم بھی شروع سے سنتے ہیں کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا, یہ بہت برسوں سے یہ سنا جا رہا ہے.
جی جی,
اس کے تعلق سے فرمائیں.
چلیے, پہلے اپنے آپ پڑھتے تھے حاجی شبیر, کسی کا لکھا ہوا کلام پڑھتے تھے, لیکن وہ کچھ اشعار میں شاید وہ کچھ تحریری ان کے پاس تھے نہیں, تو بے ربط کا تھا مطلب. تو مجھے کہا انہوں نے کہ آپ اس کے مطابق کوئی کلام لکھ دیں, تو یوں مطلب میں نے اس کے مطابق قلب عاشق ہے اب پارا پارا, یہ شاید کسی اور ہی شاعر کا لکھا ہوا ہے. یہ پہلا مصرع, یہ کئی کئی اکا دکا ان کا مصرع ہوگا دوسرے شاعر کا, مجھے بھی کلام تو یاد نہیں تھا یہ, پھر میں نے اپنے حساب سے اس کے بے ربط کچھ الفاظ ترتیب دیے, یہ پھر یہ پڑھنے لگے اور یوں یہ کلام عام ہوا. بہت کافی سال ہو گئے, ہو سکتا ہے گلزار حبیب میں پڑھتے ہوں, پتا نہیں یہاں پڑھتے تھے, اب میں برابر یاد نہیں آ رہا. گلزار حبیب کسی کو یاد ہو یہ پڑھا جاتا ہوں کلام, قرآن حصہ بھائی ایجی ڈسہ بھائیوں کو شاید گلزار حبیب میں پڑھا جاتا تھا یہ.
مجھے یاد پڑتا جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا تب تو یہ پڑھا جا رہا
تھا. آپ تو گلزار حبیب والے,
91 تک تو مجھے, میں 91 میں آیا ہوں دعوت اسلام.
یہ گلزار حبیب میں پڑھتے تھے حاجی شبیر جی, اور انہوں نے مجھے انہی دنوں میں کہا ہوگا کہ آپ اس پہ کوئی کلام لکھو.
اس سے پہلے اس کا مطلب لکھا گیا,
اس کا گلزار حبیب کے دور میں اس کا مطلب لکھا گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا.
آج میرا پہلا روزہ تھا، میں بھی روزے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جب اگلا رمضان میں پورے روزے رکھوں گا، پر اگر ہم نے روزے رکھنے ہو اور ہم سحری نہ کریں تو ہم سحری کے بغیر بھی روزہ کر سکتے، اور بھول کے اگر پانی پی لے یا کچھ بھی کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پلیز ارشاد فرما دیجیے۔
آپ کی عمر تو آپ نے بتائی نہیں، تو لگتی تو چھوٹی عمر ہے۔ سحری کے بغیر روزہ رکھنا ہے تو جائز، بس سحری کی سنت چھوٹ جائے گی نا، سحری کرنا بھی ثواب ہے سنت کی نیت سے، تو سحری بھی کریں، پھر بھی اگر سحری کبھی چھوٹ گئی اس کے بغیر روزہ آپ رکھیں گے، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اب دیکھنے کوئی کمزوری ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ کی امی ابو کو زیادہ سمجھ پڑتی ہوگی، تو اس لیے وہ جس سے وہ کہیں، اگر واقعی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر نہ رکھیں۔ وہ تین روزے رکھنے کی نیت ہے آپ کی، اللہ آپ کا دل لگا دے اور آئندہ سال پورے رکھنے کی نیت ہے، اس نیت کا آپ اسے ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ارے کو نیت کر لی آپ نے، آئندہ سال پورے مہینے روزے رکھوں گا، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، زندہ رہا تو آئندہ سال بھی پورے روزے رکھوں گا، اللہ کرے کہ وہ شیخ فانی نہ ہو جاؤں، دعا کریں بس میں صحت کے ساتھ نماز روزے جو بھی عبادات دین کی خدمات یہ جاری رہے، لیکن بوڑھے آدمی کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا کچھ نہیں پتا، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، سب کو ڈرنا چاہیے، جوان کا بھی تو حادثہ ہو جاتا ہے تو نکارا ہو جاتا ہے آدمی، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ایڈوانس میں دے دی ہو اور جب بعد میں حساب کیا ہو تو وہ کم بن رہی ہو، تو اب جو زیادہ دے دی ہو وہ کیا اگلے سال کے لیے اسے اس کو رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور آج میرے بیٹے محمد عثمان نے 6 سال کی عمر میں تقریباً پہلا روزہ رکھا ہے۔
ماشاءاللہ، پہلا روزہ عثمان کو بھی اور ان کے امی ابو کو بھی بہت بہت مبارک۔ سوال سننے زکوٰۃ کا،
سر میں ان کا پہلو یہ ہے کہ کم ہوئی تو کم سے مراد اگر یہ ہے کہ ان کے اوپر کم فرض تھی زیادہ دے دی ہے تو پھر اس صورت میں یہ اگلے سال کی زکوٰۃ میں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس سال مثال کے طور پر ان پر بنتی تھی 10,000 روپے، انہوں نے دے دی ہے 15,000 روپے، تو 5,000 روپے یہ اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگلے سال 10,000 بنتی ہے تو اس میں سے 5,000 دیں گے تو ان کی زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا ان کا سوال کا پہلو یہ بن سکتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی ایڈوانس میں، لیکن جب سال پورا ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی مثال کے طور پہ 10,000 بنتی تھی لیکن انہوں نے 8,000 روپے دیے ہیں، تو 2,000 باقی ہیں، تو ابھی ہی دینا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اگلے سال دیں گے۔
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج کل معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ ایک دوسرے کو بدوائیں دی جاتی ہے، تو کیا یہ بدوا لگتی بھی ہے اور بدوا ہوتی ہے؟ ارشاد فرما جی۔
بدوا لگ تو سکتی ہے، دعا ہے، لفظ بد یعنی کہ جو نقصان پہنچانے کی دعا ہوتی ہے اس کو بد دعا کہتے ہیں، اردو ترکیب ہے، اب عربی میں تو دعا کا لفظ ہوتا ہے، ہلاکت دعا ہے، ہلاکت کی دعا جسے،
اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں وہ دعا علیہ کے عام علیہ، جیسے کسی کے لیے دعا کرنا تو دعا لہو، اس کے لیے دعا کی، اور کسی کے خلاف دعا کی تو دعا علیہ، یہ الفاظ استعمال۔
جی، تو یوں بد دعا تو لگتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی سرکش قوموں کے لیے اس طرح کی دعائیں کی، بربادی کی، برباد ہوئی قومیں، تو قرآن کریم میں اس کے کئی واقعات ہیں، بزرگوں کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے ناراض ہو کر کسی کو بد دعا دی تو اس کا کنڈا ہو گیا، ہوتے ہیں اس طرح۔ باپ کی دعا یا بد دعا یہ بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا بد بھی قبول ہوتی ہے بد دعا بھی، اگر کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کیا اس کی بد دعا بھی ظالم کے حق میں قبول ہے، بولے مسلمان ہے ظالم، ظلم کی اجازت تو غیر مسلموں پر بھی کرنے کی ہمیں نہیں ہے نا کہ ہم ان پر ظلم کریں، اسی طرح جانور پہ ظلم کرے تو جانور مظلوم ہے، ظلم کرنے والے کے لیے یہ بد دعا کرے تو یہ بھی قبول ہے۔
حضرت صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تین بار کا حکم ہے نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے کا، اگر اپن تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی لمبی بھی رکعتیں ہوتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں بھی تین دفعہ ہاتھ اٹھنے آنے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ اس کا مجھے جواب دیں، آپ کی مہربانی۔
ایک رکن میں تین مرتبہ، قیام میں جیسے تین مرتبہ سے کم کی اجازت ہوئی، رکوع میں گئے تو پھر تین سے کم کی اجازت مل گئی، اسی طرح ہر رکن میں، پھر دوبارہ جب دوسرے رکعت کے قیام میں تب بھی تین سے کم کی تو اجازت رہے گی۔ اب رکعت کتنی لمبی ہو، رکوع کتنا لمبا ہو، جتنے بھی لمبے ہوں، تو یہ سائزیں نہیں کہ بھائی اتنی، اگر رکعت اتنی ہے تو اس میں مطلب تین کی اجازت، دو کی اجازت، چار کی اجازت، یہ نہیں ہے۔ مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بندہ سو رہا ہے لیکن پردہ ہے، آگے پردہ لگا ہوا ہے، اسی بارے میں ارشاد فرمائے کہ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مکروہ تحریمی عمل ہو جاتا ہے تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر مکروہ تحریمی عمل جو ہے کسی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے جماعت میں ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں۔
سامنے اگر کوئی پیٹھ کر کے سویا ہوا ہے تو ویسے پردہ نہ بھی ہو تب بھی نماز میں کراہت نہیں ہے، بہتر ہے بچے اس سے، لیکن وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے اور اگلا رخ ہے نا، تو چہرہ یا سارا جو بھی پورا جسم ہے، اگلا کوئی بھی حصہ اس کا نمازی کے آگے ہے جب نماز پڑھ رہا ہے، اس میں
چہرہ ہوگا نمازی کا، جس کو چہرہ کرنا کہتے ہیں، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی جبکہ اس نے خود کیا ہو۔ سونے والے کے پیچھے حضرت نے فرمایا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی بھلے اس کی پیٹ ہو، پڑھے گا تو ہو جائے گی جیسا آپ نے فرمایا، لیکن ممکن ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو نماز میں پرابلم ہو جائے، یا وہ منہ پلٹ کے کر لے اس کی طرف، تو یہ ناپسندیدہ ہوگا، لیکن پڑھے گا تو بہرحال وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز اس کی ہو جائے گی بغیر کسی قرات کے۔
لیٹا ہوا چہرے کی طرف پڑھے گا تو کراتے تحریم
پھر تو آئے گی نا، کیونکہ چہرے کی طرف تو رخ نہیں کر سکتا،
مکروہ تحریم ہو جائے گی۔ مکروہ تحریم یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے، جب نماز میں بھولے سے کوئی مکروہ تحریمی نماز میں، نماز کا کوئی مکروہ واجب چھوٹ جائے تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو سجدے سہو کر لیں گے تو وہ کراہت جاتی رہے گی، نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی مکروہ تحریمی کیا نماز کا، یعنی کوئی واجب ترک کیا، تب نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، سجدے سہو کافی نہیں ہوگا۔ اور اگر مکروہ تحریمی فیل جو ہے وہ اس کا تعلق وہ نماز کا نہ ہو، مثال کے طور پہ تلاوت کا، قرآن پڑھنے کا، قراءت کا کوئی فعل ایسا ہو گیا کہ جس سے کہ پہلے جو سورت پڑھی، سمجھو سورہ فلق پڑھی، اب پڑھنی تو سورہ ناس چاہیے اس کے بعد والی سورت، اب اس میں قل ھو اللہ پڑھ لی اس نے جان بوجھ کر کیا، تو یہ قراءت کا مکروہ تحریمی ہے، نماز میں کراہت نہیں ہے، اور سجدے سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی، وہ جان بوجھ کر کیا تو اس کی توبہ کرے کہ ایک مکروہ تحریمی فعل اس نے کیا نا، ہے نا، ایک مکروہ تحریمی فعل کیا اس لیے توبہ کرے، نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں کراہت نہیں ہے، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی فعل نماز کا نہیں ہے بلکہ یہ قراءت کا ہے۔
میرا نام آمنہ تاریہ ہے، مجھے کئی گھنٹوں سے ہچکی لگی ہوئی ہے، اس کا کوئی علاج ارشاد فرما دیجیے، اور یہ ہچکی کیوں لگتی ہے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مدینے کی دعا کر دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
کئی گھنٹوں سے ہچکی لگی ہوئی، لیکن آپ بول تو رہی ہیں، شاید لگی ہوگی، یوں کہنا چاہتی ہوں کہ کئی گھنٹے تک رہی ہوگی، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ اس میں کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کی تھیلی جو شاپر ہوتی ہے نا، تو یہ منہ اور ناک یہ دونوں پر یوں رکھ کر ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھے کہ ناک اور منہ کی سانس کی ہوا باہر نہ نکلے پائے، اسی شاپر کے اندر سانس لیں، انشاءاللہ دو ایک منٹ میں ہچکی بند ہو جائے گی۔ اور طبی علاج، ایک چھوٹی الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیں گے اور فوراً ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیں، انشاءاللہ الکریم ہچکی بند ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جب بھی ہم یہاں ٹھنڈے پانی کا ذکر کریں گے کہ ٹھنڈا پانی پینا چاہیے, تو اس ٹھنڈے پانی سے کیا مراد ہم لیں گے؟ کیا گرم کے سامنے ٹھنڈا ہے یا برف والا ٹھنڈا ہے؟
لکھا ہوا ٹھنڈا ہے, یعنی کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ٹھنڈا یہ نہیں کہ برف چبانا شروع کر دے, ایسا ٹھنڈا جو درمیان درجے کا کہ جو عام طور پہ لوگ پیتے ہیں, بعض اوور لمٹ ٹھنڈا پیتے ہیں, تو وہ تو یہ مخصوص طبقہ ہے, سب نہیں پیتے, سب کو اس میں مزہ نہیں آئے گا پینے میں, تو ان کے حل پر ان کو چھوڑا جائے, ان کو ڈاکٹر نمٹے گا. لیکن یہ کہ اگر گرمیاں ہیں اور اگر معتدل ٹھنڈا پیتا ہے تو وہ نقصان نہیں کرے گا, لیکن یہ فریج کا ٹھنڈا جو ہے نا یہ کہتے ہیں نقصان دہ. تو پہلے جو ٹھنڈا پانی کرنے کا طریقہ کار تھا نا, تو وہ ٹھنڈا مشک پانی کی مشک لٹکا دیتے ہیں ہوا میں, تو اس کو ہوا لگتی, اس طرح پانی ٹھنڈا اور لذیذ بن جاتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پسند فرماتے تھے, تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا ٹھنڈا ہوتا تھا. فریج تو تھے نہیں نا ان دنوں, اب برف کے بھی مسائل ہیں, برف بھی وہ جو برف میں بھی پانی الٹا سیدھا مکس کر دیتے ہیں, اور اللہ بہتر جانے مشینی چیز ہے یہ, اوریجنل ٹھنڈا یا تو اب اس کی صورت مٹکا ہے, مٹکا مٹکے میں پانی رکھ دیں, سوراہی مٹی کی ہو اس میں پانی رکھ دیں, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہاں ایک پھر اس کا دور آتا ہے کہ مٹکے کے جو مسام ہوتے ہیں مٹی کے, آہستہ 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 یہ بند ہو جاتے ہیں, جب یہ بند ہو جاتے ہیں نا تو یہ پھر پانی کو ٹھنڈا نہیں کرے گا. مسام جب تک کھلے پانی کو ٹھنڈا کرے گا. آپ نے نوٹ کیا ہو, سوراہی پتہ نہیں ابھی نیو جنریشن نے دیکھی بھی ہوگی یا نہیں, ہو سکتا تصویروں میں دیکھی ہو, نیو جنریشن سب نے نہیں دیکھی ہوگی سوراہی.
اب تو لیٹسٹ سوراہی آ گئی ہے نا, اب تو سوراہیاں بھی اب مٹی والی سوراہیاں تو نہیں نظر آتی.
نہیں سب نے نہیں دیکھی مٹی کے مٹکے بھی, بےچاروں نے کہا شہر میں اب کہاں رکھتے ہیں کوئی, اب تو کولر رکھتے ہیں
جی جی
سمجھے, پلاسٹک کے نفع نقصان اس کا جو بھی ہو مجھے ڈاکٹر جانے, تب یہی کہیں گے کہ بندہ بیمار ہوگا تو کہاں جائے گا ڈاکٹر کے پاس. تو یہ پہلے یہ ہوتا تھا, سوراہی مٹکے بڑے بڑے مٹکے آتے تھے گھروں میں ہم رکھتے تھے, تو پانی اس کا پھر فریج کی ضرورت نہیں رہتی, بہترین ٹھنڈا پانی طبیعت خوش ہو جائے. اور اس کی علامت یہ کہ اس کے مسام بند نہیں ہوئے, مسام باریک سوراخ کو بولتے ہیں, جیسے جہاں سے ہمارا پسینہ نکلتا ہے نا, تو یہ کیا کھال میں ہماری یہ باریک سوراخ ہوتے ہیں, اس کو مسام بولتے ہیں, نظر نہیں آتے, تو اس طرح مٹی کے برتنوں میں مسام ہوتے ہیں, جبکہ اس کی پالش نہ کر لی جائے, پالش باہر سے کر لی مسام ختم ہو گئے. اس کی جس طرح ہم کو پسینہ آتا ہے نا, اس طرح آپ اگر یہ مٹکا سوراہی دیکھیں گے نا پانی سے بھری ہوئی, تو آپ کو اس کی باہر پسینہ نظر آئے گا, باقاعدہ پانی ٹپکتا بھی ہے, تو یہ مسام کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, اور سردیوں میں تو خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے پانی, گرمیوں میں مزے کا پانی ہو جائے گا, بہت استعمال کیا ہے. لیکن آپ دور چلائیے, یہ سوراہی اب یہ شو پیس ہے اور کیا, خوبصورتی کے لیے لوگ رکھتے ہوں گے. پانی پینے کے لیے تو پانی بھرنا نہیں آئے گا تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی, ہوگی 500 روپے کی, اب تھوڑی وہ مہنگائی کا دور ہے, 500 بھی میرے میں نے کہا ہو سکتا ہے 1500 ہی کی, کچھ کہہ نہیں سکتے. اب اتنے اتنے پیالے روپیے 2 روپیہ اٹھانے کے پیالے, اب لینے جاؤ تو 50 روپے 60 روپے 100 روپے کے, 100 روپے کا نا پانی کا پیالہ, اب یہ بولو اب کیا کرے, اب بچے کے ہاتھ میں آ جائے پیالہ تو آدھی جان اندر ہو آدھی جان باہر ہو گیا, پھینک گرا ایک گرا, بچے تو بچے ابھی اٹھا کر کے پھینک بھی دیں گے, گھروں میں جو بےچارے مٹی کے برتن استعمال کرتے بھی ہیں تو ان کے لیے یہ آزمائش تو رہے گی, بچے توڑتے پھوڑتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بال کٹنگ کرانے یا خط بنانے تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، انتظار کرتے ہیں نمبر آئے گا تو کروائیں گے، تو اگر کسی کو زیادہ جلدی ہے تو نائی والے کو ہم نے بولا کوئی تھوڑی فیس زیادہ لے لو، ہمارا پہلے نمبر کر دو، تو اس کا کیا رہنمائی ہوگی، جائز ہے؟
نائی ہیئر ڈریسر کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اب بھیڑ لگے گی چاند رات کو لگتی ہوگی۔
بہت ریلیونٹ سوال ہے حضور، آج کل یہ دو تین دن جو ہے نا یہ بہت موقع کا سوال کیا کرنے والے نے،
اب ہم کو تو میرے کو تو نائی کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے ہاتھ سے کئی بار میں نے زلفیں بنائی ہیں، ایک تو 1500 روپے دو پھر لائن میں لگو یار، اب تو 1500 ہی لیتے ہوں گے، پتہ نہیں عیدی کے نام پر کتنے کھینچ لیتے ہوں گے،
1500 مہنگا ہے،
500 روپے عام دنوں میں، 500 عیدی میں، عید کے دنوں میں زیادہ لیتے ہوں گے، یہ بھی ہمارے یہاں باہر تو سکے بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ کہ لیکن اب یہ کیا جو ٹیکنیکل کٹنگ کرواتے نا وہ تو مطلب ظاہر ہے کہ یہ کر نہیں سکتے نا اپنے ہاتھ سے، اب لائن میں لگے ہیں اور زیادہ پیسے دے کر آگے بڑھ گئے، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں، جیسے آپ فرمائیں۔
بعض اوقات مفتی صاحب ایسی بات کر رہا ہوں، ارجنٹ جیسے کوئی بھی کام ہم لے کے جاتے ہیں تو ارجنٹ کی ایک فیس ہوتی ہے، تو وہ آرڈنری جو فائلیں چل رہی ہوتی ہیں اگر اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو جلدی کام کرانا ہے تو یہ ارجنٹ کی فیس ہوتی ہے، پاسپورٹ کی بھی ارجنٹ کی فیس ہوتی ہے، شناختی کارڈ کی بھی ارجنٹ کی فیس الگ ہوتی ہے، تو کوئی کام 5 دن میں ہو رہا ہوتا ہے تو ارجنٹ فیس دیتے تو وہ کام 1 دن میں ہو جاتا ہے، تو لیکن یہاں تو عرف ہے، مگر ابھی یہ مطلب کہ سیلون یہ سلون صاحبان کے یہاں یہ سب شاید عرف عرف ہے نہیں کہ اگر آپ کو جلدی لائن دباری چاہیے تو 5000 روپیہ درمیانی سائز لائن چلنی ہے تو اتنا اتنا اتنا، تو یہ کرتے تو ہوں گے،
گاہک میں مسائل کرتے ہوں گے، اس میں ناراض ہوتے ہوں گے،
ٹیپ کے نام پر بھی کرتے ہوں، یعنی نائی کو جب پتا ہوتا ہوگا نا کہ اس کے بال کاٹیں گے تو 1500 روپے تو بال کاٹنے کا اور 500 روپے یہ میرے ہاتھ میں رکھ کر ہی جائے گا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بیچ میں سے وہ بلا لیتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے، اب یہ کوئی سالون والون والا ابھی تو سن بھی نہیں رہے ہوں گے شاید، سالون والے تو شاید تو اس وقت ان کے تو سیزن چل رہا ہوگا،
اس ٹائم پر بھی،
ہاں بابا اس ٹائم پر، یہ اس ٹائم پہ تو زیادہ رات کو، ایسا مجھے فیل ہوتا ہے، ایسا ہی فیل ہوتا ہے،
اتنا رش ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ
بہت رش،
پیسے آگے جانے کے لیے،
یہ تو یہ سمجھے 500 1000 1500 تو یہ جیسے کہ ہم ان علاقوں کے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے علاقوں میں جائیں تو پھر اس کی مطلب بیان سے باہر ہے،
جیسی دکان پھر
جیسی دکان اور پھر جیسا
ٹپ ٹاپ بھی رکھتے ہوں گے نا تو وہ زیادہ پیسے لیتے ہوں گے،
سنا یہی حضور کلچر بدل گیا ہے، یہ سالون والون کا بالکل کلچر بدل گیا ہے، وہ بہت مطلب کہ عجیب و غریب وہ کمپیوٹر ہے، اتنے وی آئی پی نے اسے سنا ہے ابھی تک تو یہ ہو گیا ہے، وہ دکھاتے وکھاتے ہیں پھر بولتے کیا کرنا ہے، ایسی ٹیکنیک ہے،
آن لائن بکنگ بھی ہوتی ہوگی،
ہاں آن لائن بکنگ بھی ہو رہی ہے،
تو پھر جلدی ٹائم ہو سکتا کہ جلدی کا دیر کا یہ بھی اس میں کچھ چارج ہوتا ہوگا،
تو اب یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں گیا ہوں اور میرے سے پہلے 10-12 لوگ ہیں اور میرے کو اب جلدی ہے تو کیا میں 1500 کی جگہ پر 2000 روپے دے کر آگے چلا جاؤں؟
زلفے رکھ لیں، میری طرح اپنے ہاتھ سے کاٹنا سیکھ لیں، نعرہ ماس نہ بجے بانسری، جانا ہی نہ پڑے سیل میں تو کر جا ہی نہیں سکتا سیلون، یاد تو جا ہی نہیں سکتا، باہر بھی میں سیلون پر جا کر، اب وہ اللہ کا کرم ہے حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس سے استائی بھائی ہیں کہ خود ہی آ کر مطلب بنا کر جاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں میرے کو، کھانا بھی ہمارے لے لاتے ہیں، ایسے پیارے پیارے سائی بھائی مل گئے مجھے، تو یوں وہاں جانا نہیں پڑتا، ورنہ وہاں سیکورٹی ایشو بھی نہیں ہے، یہاں سیکورٹی ایشو ہے، یہاں میں تھوڑی لائن میں لگ سکتا ہوں کسی سیلون پہ، نہ میرے کو تراش خراش کرانی ہے، جی ہم اپنے استائی بھائی بھی آپس میں کر لیتے ہیں، ہم آپس میں میرا تو استائی بھائی ہم بنا دیتے ہیں، کئی بار میں نے اپنے اس سے بھی کیا ہے ہاتھ سے، اچھی کینچی ہونا تو اسے ہو جاتا ہے، ادھر ادھر تو کچھ کر رہا نہیں ہوتا، داڑھی بھی نائی کو سونپی نہ جائے، اپنے ہاتھ سے ہی ترکیب بناتا ہوں، سونپنے میں رسک ہے کیا کچھ کر دے
گی، یہ حضور معافی چاہتا ہوں، بعض کی جیسے داڑھی چھوٹی ہو جاتی یا مونچھیں بالکل سپاٹ، تو اب ان کو کہو نا یار یہ کیا کیا، اب یار کیا کرو، بس ایسے لیٹا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا، آنکھ بند کر کے نائن نے کچھ کر دیا، میرے کو سمجھ نہیں پڑتی یہ نائی کی اتنی جو اب نائی کی آتی تھی مچھے دینے کی ضرورت کیا ہے اپنے، میری مچھوں کو ہاتھ لگا کے تو دیکھا جیسے نہیں ہوتے مرد کہتے ہیں، تو یہ نائی کر کے چلا گیا اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ اچھا اگر یہ خود یا دیکھ لو تھوڑی تھوڑی دیکھ لو یا سائڈوں سے تھوڑا یہ دیکھ لو، تو یہ نئی جو داڑھی رکھتے ہیں نا حضور ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، جیسے داڑھی آئی ہے نا تو ہلکے ہلکے بال جو ہے نا یہ کھڑے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بیچاروں کو ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی میں سیٹنگ کرواؤں، یہ نئی جن کی نئی داڑھی آتی ہے نا ان کو مہینے دو مہینے میں یہ پریشانی آتی ہے، اور پھر ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ ہاں یہ تھوڑا بہت سیٹ کرو اچھی لگنی چاہیے نا، یار یہ بال اٹھے اٹھے ہوئے نا یہ کیا ہے، اور سیٹنگ ویٹنگ کراؤ تو یہ پھر سیٹ ہو جائے گا، اب یہ تو جب بھی آئیں گے اسے اٹھے ہوئے آئیں گے، ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟
یہ تو صاف کرواتے ہیں باقاعدہ کہ یہ صاف کروا دو تو پھر بڑی داڑھی نکلے گی اور پورے چہرے کی نکلے گی، اس طرح بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں یہ دوست ایک دوسرے کو جو کر رہے ہوتے ہیں، ابھی یہاں سے بھی جائیں گے جن کی چھٹی ہوگی نا نکل یا نکل رہی ہوگی، اور بےچارا جوش میں آ کر نیت کر کے گیا ہوا، اس کو بولیں گے کہ یار یہ تھوڑی صحیح ہوتی ہے، یوں کر کے پہلے ایک دو بار اس کو شیو کرواؤ پھر دیکھنا ایسے نکلے گی، تو یہ باتوں میں اب نہیں آئیں گے، یہ بتا دیا نا ان کو انشاءاللہ، ہاں جو ادھر وضو خانے پر ٹہل رہے ہیں تو پھر ان کے نصیب، باقی کرنا نہیں ہے کسی کے بھروسہ نہیں کرنا ہے، بالکل جو آئی بس وہی رکھ لی، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے بال کم ہے زیادہ ہے، بس جو اللہ نے دیا قبول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
جو لوگ مدینے کی ٹوپی عمرے سے یا حج سے لے کے آتے ہیں اور اس ٹوپی کے اوپر مدینہ بنا ہوتا ہے اور لوگ سجدے کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے گا۔
جائز ہے، لیکن یہ کہ ذرا دل ٹھکتا نہیں ہے کہ ہم صف میں ہیں تو پیچھے والے کے پاؤں کا تلوہ ہمارے سر کی طرف جائے گا، یہی نالے پاک جو سروں پہ لگاتے ہیں نا، جائز ہے لگانا، اس صف میں جب نماز پڑھے تو نکال دینا چاہیے، جبکہ پہلی صف میں ہوں اور امام کے بھی عین پیچھے نہیں ہے پھر تو چلو کسی کے پاؤں کا تلوہ اپنی طرف نہیں آئے گا، اور پھر یہ کہ ہاں یہ زمین پر بھی نالے پاک بار بار ٹک ٹک آواز آئے گی اور یوں زمین پر آنا بھی مزہ نہیں دے گا، تو یہ اگر ایسا ہے تو پھر نکال دیا جائے، جیب میں رکھ لیے حفاظت کے ساتھ، نالے پاک جیب میں بھی ہوگا تو برکت دے گا، پیشانی پر ہی لگا کر برکت دے گا ایسا تو نہیں ہے، نہ یہاں لگانے سے ہی برکت آئے گی ایسا بھی نہیں ہے، جیب میں ہے کارڈ ہے نالے پاک کا میٹھا مدینہ برکت دیتا رہے گا، مکتبۃ المدینہ سے مل سکتے ہیں کارڈ، یہ اس طرح کے کارڈ رکھ لیں تو وہ بھی انشاءاللہ برکتیں دیں گے۔
پیارے مرشد آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ میں نے کل بال کٹوایا تو وہ 150 روپے لیتا ہے، اور کل میں نے اس کو پیسے دیے تو اس نے مجھے 200 روپے کاٹ کے بقایا دے دیا، تو میں نے کہا 200 روپے ہو گئے، تو کہنے لگا ہاں عید کی وجہ سے ہو گئے، تو کیا یہ اس طرح پیسے لینا اس کا ٹھیک ہے، اور کیا ہم جب ان دنوں میں جائیں تو پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ کی کیا فیس ہے؟
پوچھ لینا چاہیے، ناراضی بھی ہوئی نا جب تو سوال کیا آپ نے کہ آپ کو مزہ نہیں آیا، تو یہ جو ہیئر ڈریسر ہیں یہ بھی کہہ دیا کریں، خالی ہیئر ڈریسنگ کا نہیں ہر چیز میں اس طرح، یہ عیدی کے نام پر، اگر پولیس والا جو رشوت لیتا ہوگا نا وہ بھی عیدی کے نام پر اب لے گا اور زیادہ لے گا، عید کی خرچی، بچے کی مٹھائی، چائے پانی، اس طرح کے ان لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، ہے تو رشوت حرام جاننا میں لینے والا کام۔
میرا نام حافظ فرحان احمد بھاروی ہے، میں جامعۃ المدینہ فلان عشق رسول کریم آباد میں پڑھتا ہوں، الحمدللہ اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں میں نے تقریباً 12 قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی،
ماشاءاللہ
تمام کا ثواب حضور سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ رمضان میں تو یہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے علاوہ اس کا کیا شوق اور کیا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مزید رہنمائی فرما دیں، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا مغفرت کی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو کہ آپ نے مجھے ایصال ثواب کیا. یہ کہ رمضان میں جذبہ ہوتا ہے، دل بھی لگ جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، بعد میں تھوڑا یوں ہوتی آزمائش، لیکن آدمی دل پکڑے تو بعد میں بھی تلاوت تو کرنے والے کرتے ہی ہیں نا. مفتی دعوت اسلامی کو کسی نے پوچھا کہ آپ کو، یعنی ان کی شان یہ تھی کہ آیت بتاؤ یا ترجمہ کنزول ایمان کا بتاؤ، کہ اس ترجمے کی آیت، یہ فوراً بتا دیتے تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی کیسے یاد ہو گیا سب، تو انہوں نے فرمایا کہ میں روز کی ایک منزل تلاوت کرتا ہوں، یعنی ہفتے میں، مہینے میں 4 قرآن کریم ختم کرتے تھے، اس انہیں رمضان شریف کے علاوہ بھی مہینے میں 4 قرآن. تو یوں پڑھتے رہیں گے آدمی پکا ہو جاتا ہے، اور ایسے بزرگوں کے واقعات سن کر جذبہ بھی ملتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں. تو ہمارے یہاں تو بعض ایسے جب کوششیں کی ہیں تو ایسے سامنے آتے تھے طلبا، اساتذہ جامعۃ المدینہ کے قاری صاحبان، اور تو کہ وہ منزل، روز کی منزل پڑھنا، اس طرح ایک مہینے میں 4 قرآن ختم کرنا. ایک استقامت پر کون کون ہے، کتنے ہیں، یہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اس کے فضائل پر نظر رکھیں نا قرآن کریم پڑھنے کے، تو اللہ کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یتیم بچے کو گود لے سکتے ہیں؟
یتیم بچے کو گود بالکل لے سکتے ہیں، یعنی جس کا بھی ہے. اب یتیم تو باپ فوت ہو گیا جس کا، وہ یتیم کہلاتا ہے، نہ بالغ ہو. جب تک بالغ ہو گیا تو یتیم نہ رہا. اور ماں جس کی فوت ہو جائے بچے کی، اس کو یسیر بولتے ہیں، یہ اردو میں اردو کا، یعنی یسیر، جس کی معاف ہو تو بھی. تو یتیم بچے کو گود میں لے سکتے ہیں، اب اگر اس کی ماں حیات ہے، ماں کی یاد اسی ظاہر ہوگا تو لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یتیم کی پرورش کا تو اپنے فضائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رستے سے گزرتے ہوئے اگر قبرستان آ جائے اور قبروں پر نظر پڑے ہیں تو کیا اصالے ثواب کر سکتے ہیں؟
سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اور اصالے ثواب بھی کریں تو مدینہ مدینہ، بلکہ یہ دعا دی، یہ بھی ایک کہ اللہ آپ پر، اے قبر والو آپ پر سلامتی ہو، یہ دعا دی ہم نے. پھر یہ کہ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچ گئے. اللہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، دیکھے تم ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، اس طرح کا اس کا مفہوم بن رہا ہے مانا. یہ بھی ایک سلام پورے کا پورا دعاؤں پر مشتمل ہے، اور دعائیں مغفرت کسی کے لیے کرنا، فوت شدہ کے لیے انتقال کیے بغیر، یہ بہترین اصال ثواب ہے، سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے میت کو. یہ بھی اور اگر مزید کچھ صورتیں وغیرہ پڑھ کر بھی اصال ثواب کرتے ہیں، درود شریف پڑھ کر اصال ثواب کرتے ہیں، تو سونے پہ سواگا، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا.
ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا اسلامی بہنیں ایسے کپڑے استعمال کر سکتی ہیں جس پر پرنٹ میں کچھ ٹیکسٹ وغیرہ لکھا ہوا ہو، الفابیٹس ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ تحریریں لکھی ہوئی ہوں؟
لکھے ہوئے کپڑے تو اب عام ہو گئے، بچے تو پہنتے ہی ہیں، بڑے بھی پہنتے ہیں، کچھ نہ لکھا ہوا ہوتا ہے، عورتیں بھی پہنتی ہوں گی.
اصل میں وہ ایک تو اس طرح کمپنی کی چیزیں عام طور پہ اس طرح کسی سائٹ پہ لگی ہوتی، بعض بعض وہ ہوتی ہیں جس پر باقاعدہ الفابیٹ بنے ہوئے ہیں پورے، تحریر کوئی صورت بن
باقاعدہ ٹیکسٹ پرنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ کمپنیاں ہوتی ہیں برانڈڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے پورے پورے نام ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے بھی نام ہوتے ہیں، پورے پورے جو بھی انہوں نے پہنا ہوتا ہے لباس اس کے اوپر نام ہوتے ہیں، ٹراؤزر پہنتے ہیں ٹراؤزر پر باقاعدہ پوری کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں نام، کوئی اور نام بھی لکھے ہوتے ہیں، کسی ملکوں کے نام لکھے ہوتے ہیں،
غزلیں لکھی ہوتی ہیں، افسانے لکھے ہوتے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں،
میں نے نام تو دیکھے ہیں، لیکن پرنٹڈ ایسے پرنٹڈ بھی ہوتے ہیں جن پر الفابیٹ ہوتے ہیں، جیسے اے بی سی ڈی ٹائپ کے الفابیٹ ہوتے ہیں، اس طرح اور بھی الفابیٹ ہوتے ہیں تو ان کے پھر پرنٹ پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو کپڑے باقاعدہ پورا پرنٹ ہی اسی طرح ہوتا ہے، پھر اس کے کلرنگ کی وجہ سے اور اس کی پرنٹ کی وجہ سے لوگ اس کو خریدتے ہیں پہنتے ہیں۔
اب تحریر جائز ہے تو پہننا جائز، یہی ہوگا، ناجائز تحریر تو پہننا اس کو ناجائز ہو جائے گا، پھر طرح طرح کی تصویریں باگڑے بلے بنے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے حکم ہوں گے، تو مہذب لوگ نہیں پہنتے اس طرح کپڑے، یہ کھلنڈرے ٹائپ کے اور جو عوام جو ہوتے ہیں نا یہ پہنتے ہیں،
اس میں میں مشورہ
یہ دوں گا، نہیں پہنتے اس طرح کپڑے،
میں مشورہ یہ دوں گا کہ جو اس طرح کے اسلامی بھائی اس طرح کی ٹی شرٹس اس طرح کے جو بھی آپ لباس پہنتے ہیں، تو آج کل جو بعض مونوگرام ہوتے ہیں کمپنیز کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو مونوگرام جو ہے نا وہ مونوگرام باقاعدہ جانور کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض جانور کی تصویریں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ وہ تو بالکل واضح ہوتی ہیں، تو اس طرح کے لباس نہ پہنے جائیں، مونوگرام آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جانور کی ہے، جو بھی اس طرح کی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك۔ صلوا على الحبيب۔
صلوا
16 اپریل 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، امیر اہل سنت کے آئیڈیل کون ہے؟ جواب، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 2، امیر اہل سنت کے والد محترم کا نام بتائیے۔ جواب، حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 3، امیر اہل سنت نے پہلا سفر حج کس ہجری میں کیا؟ جواب، 1400 سنہ ہجری میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت نذیر اتاریہ لاہور، بنت ناظر سکھر، محمد عثمان کراچی، بنت غلام اکبر ساہیوال، بنت سلیم فیصل آباد، بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن، محمد ازمان معتکف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ناظر سکھر، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیے جائیں، اور یہ چونکہ اس کا جواب ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوتا ہے، لہذا معتکف اسلام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس وقت کون سی 2 مسجدیں مسجد کبیر کے حکم میں ہیں؟ اس وقت کون سی 2 مسجدیں مسجد کبیر کے حکم میں ہیں؟ سوال نمبر 2، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ اور سوال نمبر 3، ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑ دینا کیسا؟ ان سوالات کے جوابات اس نمبر پر 03411255554 پر ایس ایم ایس کیجیے۔ اسلائی میں نے محرم کا نام اور نمبر لکھے، اسلائی میں نے اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔